موبائل نیچے رکھا جائے تاکہ تشویش نہ ہو، کسی قسم کی بھی تصویر بنانا حرام ہے اس کا خیال رہے. تھوڑا اس طرف کریں، تھوڑا بس ٹھیک. کہاں مبشر آپ یہاں آ جاؤ بھائی، قطر کے مہمان ہیں پھر چلے جائیں گے. مولانا آپ کے لیے کرسی منگواؤں؟ تکلف نہ کریں، بالکل آپ بھی قریب آ جائیں. اتنے اس سامنے جگہ دے دوں مبشر کو. یہ جو میں بتاتا رہتا ہوں نا کہ سنتوں کا چارٹ بنایا ہے، وہ اٹھنے سے لے کر ایک ہی صفحے پر جو اوپر سے جو سنتیں صبح جو شروع ہوتی ہیں وہ اور سوتے تک کی سب سنتیں اس چارٹ پہ لکھی ہیں، اور آگے ابا کا کھانا، پھر ان کی اہلیہ کا، وزارت داخلہ کا، پھر بچیوں کا، پھر بچوں کا، پھر آپس میں مقابلہ ہوتا ہے کہ سنت کا نمبر سب سے زیادہ کس کو ملا، اور پھر ابا انعام دیتے ہیں، خود ہمیشہ ہار جاتے ہیں. انعام دینے والا ہار جاتا ہے سنتوں میں، دوسرے جیت جاتے ہیں. عجیب پجامہ آدمی ہے، سمجھ میں نہیں آتا. تو اور پھر ریس لگتی ہے. تو یہ فارم جو ہے یہ انہوں نے بنایا، اللہ ان کے صدقے جاریہ بڑھائے. کئی خاندان والے لے چکے کہ ہم بھی یہ شروع کریں گے، اور بچپن سے بچوں کی عادت ہو گئی ماشاء اللہ. چلو بھائی مصطفیٰ اور کاشف تیاری ہے. پچھلے ہفتے جو پاکستان کے بارے میں بیان ہوا تھا، میں آپ کو ہی یاد کر رہا تھا کہ ایک واجہ آ گیا، دوسرا کیوں نہیں آیا؟ میں نے کہا جس کا آپریشن کروں گا، پورا ہفتہ ہفتہ نہیں آتے آج کل دونوں کو. ابھی وہ اپنے ساتھ بیوی کا بھائی لایا ہے ایک واجہ، ابھی کیسے بولیں گے اس کو؟ سفارش ساتھ میں لایا، ورنہ آج دونوں کو لٹکانے کا ارادہ تھا. اتنا وقت لگایا اور غائب تو ایسے غائب جیسے حضرت مجدد فرماتے ہیں، بعد میں بتاؤں گا. ظاہری بات میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ اہل عقیدت اور اہل محبت کا فرق وہ تنہائی میں پوچھا جاتا ہے. پچھلے ہفتے الحمدللہ اپنے پیارے ملک کے بارے میں بیان ہوا تھا، جس میں علماء مفتی صاحبان کی باتوں سے ان کے جو فتویٰ ہے کہ بھائی اسلامی ملک ہے وہ بتایا تھا، پھر کس طرح ملک بنا اس کے بارے میں تھوڑا عرض کیا تھا. اب پورے ہفتے تک الحمدللہ خط ای میل کے پاکستان سے محبت بڑھ گئی. پاکستان سے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ باتیں، یہ تو چھپائی جاتی ہے نا. جو نیک آدمی کوئی کام کرے اس کو چھپایا جاتا ہے، اور جو جس کو دین کی سمجھ نہیں اس کو ہیرو بنایا جاتا ہے تاکہ ہمارا دماغ اس طرف چلے کہ یہ کامیاب ہے. نعوذ باللہ، اگر دینداروں کی کامیابیاں بتائی جائیں. کبھی میڈیا پر آتا ہے مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے پیارے اللہ والے تھے، دین کی ابھی سنا کبھی کتنی دین کی خدمات کی؟ چلے گئے اس کا بھی نہیں بتاتے. جو اللہ کے پاس چلے گئے اس کا بھی اسکول کالج میں میڈیا پر نہیں بتائیں گے کہ نیک بن جائیں گے لوگ پھر کیا ہوگا. جو زندہ ہیں ان کے بارے میں کبھی بتایا کہ اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان کی دعاؤں سے تو ہم سلامت ہیں، انہوں نے ہی تو ہمیں حرام حلال کی تمیز سکھائی، یہی تو ہمیں اللہ سے ملا رہے ہیں. انہی کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا الرحمن فصل بھی خبیرا، تو ہم ان سے پوچھنے والے بنے. کبھی بتاتے ہیں کہ یہ کتنے برسوں سے محنت میں لگے ہوئے ہیں؟ ایک عالم کتنے برس کتنے روزانہ گھنٹے محنت کرتا ہے، ایک حافظ جس کے پیچھے تراویاں پڑھتے ہیں اور وہ کیسے حافظ پیدا ہوتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ صرف 100 صفحات والا ایک رسالہ کوئی لے لو اور اس کو زبانی یاد کر کے پھر سناؤ زبانی، صرف 100 صفحات کا، اور قرآن پاک اور اعراب نقطہ زیر زبر پیش، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، یہ کیسے ہو رہا ہے بتاؤ؟ کبھی میڈیا پر آتا ہے بتاؤ چیلنج، اس سوال کا جواب دو گے تو تمہیں 5 لاکھ انعام. کہ قرآن پاک دماغ میں ہے، دل میں ہے، جگر میں ہے، پھیپھڑے میں ہے، جب یہ قرآن پاک پڑھتے جاتے ہیں تو آگے کیسے بتاتے جاتے ہیں بتاؤ؟ کہاں ہے الٹرا ساؤنڈ کروں؟ یہ نہیں بتائیں گے کہ لوگ حافظ نہ بن جائیں. ملک میں رابعہ بصریہ اتنی ہیں، ان کی مجلسیں ہوتی ہیں شرعی پردے کے ساتھ، عالمات بننے میں یہ فائدہ ہے، اس سے بڑھ کر رابعہ بصریہ ہے؟ کبھی سنا کسی چینل پر؟ اب آپ کہیں گے کہ ہم الحمدللہ چینل سنتے ہی نہیں ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے چینل کی، ہمیں اللہ کی رحمت کی، اللہ کے فضل کی ضرورت ہے، ہمیں ان کے ووٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کے کرم سے. لے بتا رہا ہوں، بہت سے لوگ جوش میں کہتے ہیں دین کے ہمدرد ہیں. تو حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بارے میں بتائیں کہ وہ اللہ والے، وہ عالم، وہ مفتی، ان کے بابا عالم اللہ والے، ان کے دادا مولانا یاسین صاحب عالم اللہ والے، ان کی اولاد اللہ والی، عالم مفتی، رات دن جوان جوان اولاد دین کی خدمت میں لگے ہوئے، وہ تھوڑی بتائیں گے. ورنہ نوجوان کا رش لگ جائے گا وہاں داخلے کے لیے، اور جب جوان جوان داخلے کے لیے آئیں گے شہری بابو تو ہلچل مچ جائے گی, اللہ کے عشق کی کبھی نہیں بتائیں گے کہ حضرت مولانا عبد الرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہ تم کتنے برسوں میں جا کے مفتی بنے, اب تک تو نائب مفتی تھے کیسے بنے, یہ تھوڑی بتائیں گے کہ علماء کے کیا فضائل ہیں, ان کی روشنائی شہیدوں کے خون کے برابر وزن کی جائے گی, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ہیں اور ان کو اجر اتنا ملتا ہے. حافظ قرآن جب قیامت کے دن اللہ فرمائیں کہ قرآن پڑھتا جا سیڑھیاں چڑھتا جا, جب بناس تک جائے گا تو اس کو انعامات کی کتنی بارش ملے گی, ان کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا اس کی روح, یہ تھوڑی بتائیں گے وہ, ورنہ تو سب اپنے بچوں کو حافظ قرآن پہلے بنائیں گے, وہ تو یہ دکھائیں گے کہ یہ کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو بچہ بیٹھا ہے اس کو پیچھے بھیج دیں صرف اس کونے میں, تو یہ کبھی, اور ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے نا بھائی, اگر میڈیا کی اتنی ضرورت ہوتی جس سے دین پھیلے ضروری, انشاءاللہ سب ایک ہی جواب دیں گے, اگر میڈیا کے ذریعے دین پھیلانا ضروری ہوتا تو آپ کا میرا ایمان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقت میں میڈیا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہوتا. کیا اللہ تعالیٰ میڈیا نہیں پیدا کر سکتے تھے کہ پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمع ایک لاکھ سے زیادہ کے بجائے 50 کروڑ ہوتے؟ اللہ خوش نہیں ہوتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوتے. اللہ نے قیامت تک دکھانا ہے کہ میرا دین کسی انسان کا, کسی مال کا, کسی پوسٹ کا محتاج نہیں ہے. دین کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے. بعض لوگ اتنے بجھے ہوئے آتے ہیں کہ اب تو دین کے خلاف میڈیا یہ بول رہا ہے, اب تو یہ دشمنیاں بڑھ گئی ہیں, اب تو دین گیا. میرے بھائی 45 سال سے تو میں سن رہا ہوں دین گیا, اب میں تو دیکھ رہا ہوں دین دن بدن بڑھ رہا ہے. آپ اسی مجلس کو دیکھ لیں کہ نوجوان زیادہ ہیں یا بڑی عمر کے زیادہ ہیں, آپ خود فیصلہ کر لیں. بچے کتنی بڑی تعداد میں, پھر اپنی خواتین سے پوچھیں وہاں پر بیٹھنے کی جگہ ہے؟ یہ جو ڈرتا ہے نا وہ اس کو شیطان اور مایوس کرتا ہے. کچھ بھی نہیں ہونے کو دین کو, جتنا دین کو دبایا جاتا ہے جس دور میں اتنا اوپر جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بہت سے جوشیلے اور الٹے طریقے وغیرہ جس کا شریعت سنت سے کوئی واسطہ نہیں, وہ اپنے سروں پر مفتی اعظم کا, علماء کا سایہ نہیں, اللہ والوں کا سایہ نہیں, ہر ایک اپنے حساب سے قرآن پاک حدیث پاک کو چھوڑ کر اپنے عقل کے حساب سے آگے بڑھتا جا رہا ہے. اس سے جو مشکلات آتی ہیں ظاہر بات ہے وہ تو آنی ہے, اللہ بچائے, لیکن اس کی وجہ سے جو صراط مستقیم پر چل رہا ہے اس کو ذرہ اللہ اپنے عشق کا عطا فرما دے, جان دے دے گا, صراط مستقیم سے نہیں ہٹے گا ان شاء اللہ تعالیٰ.
یہ اشعار شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی تبریز دوراں حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت خالد اقبال طائب حضرت شاہین اقبال اثر صاحب دامد برکاتہم کے.
وہ کیا کر رہے ہیں دوبارہ نام صحیح لو؟
حضرت شاہین اقبال اثر صاحب دامد برکاتہم کے اشعار.
وہ عالم بن رہے ہیں مولانا کی طرح.
مولانا شاہین اقبال اثر صاحب دامد برکاتہم کے اشعار.
ملک کی بنیاد میں علماء حق کا پول ہے, ملک کی بنیاد میں علماء حق کا پول ہے, ملک کی بنیاد میں علماء حق کا پول ہے, ملک کی بنیاد میں علماء حق کا پول ہے. ملک اسلامی کے قلعے میں ہر ایک معمول ہے, ملک اسلامی کے قلعے میں ہر ایک معمول ہے, ملک کا بدخواہ تو سودائی ہے مجنون ہے, ملک کا دشمن جو ہے بدبخت ہے مجنون ہے, ملک کی مٹی میرے اسلاف کی مرہون ہے, ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے, ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے, ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے, ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے. کون ہے جو مر مٹا اس دولت ایمان پر, کون ہے جو مر مٹا اس دولت ایمان پر, کون ہے جو کھیل بیٹھا خود ہی اپنی جان پر, اس نے واری اپنی ہستی عرض پاکستان پر، پوچھئے اس سے جو اس کی پاک میں مدفون ہے، کل کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے۔
سبحان اللہ بھی کہنا چاہیے، ماشاءاللہ بھی کہہ سکتے ہیں، خرچہ نہیں ہوگا نہ کوئی پوچھے گا ماشاءاللہ کیوں کہا، ایسا کچھ نہیں کہے گا، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اور یہ شعر جو بار بار پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی کچھ ہم ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، وہ بھی منع نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی وزن کم نہیں ہوگا نہ ڈرپ چڑھانی پڑے گی انشاءاللہ تعالی۔
ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے۔ آج تک شاہد ہیں اس کے اثر ہیں جہاں، آج تک شاہد ہیں اس کے اثر ہیں جہاں، واقعی آزاد یہ مسلم کا دارو ہے روا، حضرت اشرف علی تھانوی کا کارواں، بانی پاکستان کا خود آپ کا ممنون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے،
تھوڑا جوش میں بولنا چاہیے،
بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے۔
ایک شہر سے خاتون کا پیغام آیا کہ الحمدللہ ہمارے ملک ہمارے شہر میں پاکستان سے بہت محبت کی جاتی ہے، لیکن ایک مرض یہ ہے کہ ہمارے یہاں کی عورتیں جو ہیں وہ فیشن کرنا، بے پردہ نکلنا 14 اگست کو، ڈرامے دیکھنا، گانے سننا، جس ملک کے محبت میں ہیں اشعار لیکن اس میں گانے ملے ہوئے ہیں اور ناچ اور اس میں لگے ہوئے ہیں، اس پر کوئی بیان ہونا چاہیے، اور سارا سال ہی بیان ہوتا ہے، اللہ بیان کرا بھی دے، ایک کوئی بھی چوٹ لگ جائے تو انشاءاللہ تعالی صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، کہ ہمارے ملک کو اللہ تعالی نے اوروں کی بھی قربانیاں ہیں، لیکن یہ چھپایا گیا ہے اس لیے بتایا جا رہا ہے، اب ہزاروں 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 دوسرے لوگوں نے بھی جانے دی۔ ابھی میں اخبار تو پڑھتا نہیں ہوں، اسلام اخبار بھی نہیں پڑھتا، تو آج ایک صاحب نے دکھایا کہ اسلام اخبار میں کسی عالم کا یا کسی کا آیا ہے کہ 1928 میں سب سے پہلے حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمان ملک کے لیے فرمایا تھا، وہ اخبار میں اسلام اخبار میں آیا ہے، پورا ان کا بیان آیا ہے، پھر 1930 میں پھر یہ اسلامی ملک کا نظریہ پیش کیا گیا تھا۔ تو ہر نعمت کا شکر یہ کہ ہم گناہ نہ کریں، اور جو اس شہر میں انہوں نے بتایا کہ اتنا گناہ ہوتا ہے اتنا گناہ ہوتا ہے، تو اللہ نے یہ نعمت ہمارا ملک دیا ہے، ہم اگر نیک بن جائیں گے تو اللہ ملک کو اور سر سب شاداب کریں گے، اور ہم لوگوں کے منہ پر کیا ہوتا ہے، ملک نے ہمیں دیا کیا ہے، ہم نے کیا دیا ہے، چوری، ڈاکہ، اغوا، اغوا برائے تاوان، ملاوٹ، دھوکہ، وزن میں ڈنڈی، رشوت، ملک کو لوٹنا، سود، بے پردگی، اریانی، فحاشی، شراب، زنا، چرس، ہیروئن، کنڈے کی لائٹ استعمال کرنا، کہ ہم لوگوں نے ہم نے ہی تو ملک کو کھوکھلا کیا ہے، اپنی غلطی نے ہمارے ملک نے ہم کو دیا کیا، ہم نے کیا دیا ہے، پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے نا، توڑ پھوڑ کرنا اور یہ سب کیا ہم لوگوں کی حالت کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی رات کو یا صبح فیصلہ کر کے ہفتے تک کوئی بیان کا وقت مقرر کر لیں گے، اس شہر کے لیے لائیو بیان کر لیں گے، تاکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالی ان خواتین تک یہ پیغام پہنچا دے کہ آپ ایک تو عورتوں کو گھر میں رہنا چاہیے، دوسرا ٹریفک جام کرنا، ٹریفک بلاک کرنا اور ایک دوسرے کو اذیت دینا، یہ چیزیں منع ہے، یہ اسراف، یہ سب کہ سب گھر کی لائٹیں کھول ڈالی، بھائی سب گھر کی لائٹیں کھول کر تم نے کون سا کمال کر لیا، قرآن پاک میں اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، تو شیطان کا بھائی بنیں گے کہ ہم اللہ معاف فرمائے. اس لیے اس اللہ کریں ہمیں ہر نعمت کا شکر کیا، ہر نعمت کا، ایمان کا، ماں باپ کا، اولاد کا، گھر کا، جناب پیسوں کا، کاروبار ہے، نوکری ہے، صحت ہے، ہر بات کا ایک ہی شکر ہے کہ گناہ نہ کرنا. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اللہ سے ڈرو، گناہ نہ کرو، میرے ولی بنو، میرے پیارے بنو، یہی اصلی شکر گزار بندے ہیں. اور جناب ایسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک دیا اور ہم اس رات میں گناہ کبیرہ کریں، ناچ گانے اور بچیوں کا ناچ اور موویاں اور یہ سب، تو اللہ کی مدد کہاں سے آتی ہے پھر؟ جی
ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے. کب ہے پوشیدہ کسی سے صحیح مولانا ظفر، کب ہے پوشیدہ کسی سے صحیح مولانا ظفر، کس سے مخفی ہے شفیع وقت کا سحر و اثر، کون ہے شبیر عثمانی سے جگ میں بے خبر، روز روشن کی طرح جل ایک مضمون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے.
جزاک اللہ، جزاک اللہ. بیان کے بعد بیان میں رکاوٹ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہیں ہوتی، اور آخر میں تو وقت ہی کم پڑ جاتا ہے، تو ضروری اعلانات پہلے کیے جاتے ہیں، اور جو بعد میں آتے ہیں تو ان کے دوستوں کا فرض ہے ہم کو بتا دیں. خواتین کا فرض ہے کہ جو بعد میں خواتین آتی ہیں ان سے اتنا ہی کہہ دیں کہ شروع کی ہدایت سن لیں. تو ایک تو یہ کہ سامنے کونے میں بیت ایاز ہے جہاں خواتین کا انتظام ہوتا ہے، الحمدللہ چار گھروں میں ہوتا ہے خواتین کا انتظام، بیت اقبال میں، یہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں، بیت شاکر میں، بیت مصباح میں، اور یہاں بیت ایاز جو آس پاس کی خواتین آتی ہیں، بہت یہاں رش ہوتا ہے. لیکن عشاء کی نماز کے بعد سیکورٹی والے چلے جاتے ہیں، تو یہاں چند خواتین ہوتی ہیں اور مسائل نہ ہوں، اس لیے جو عشاء کے بعد دوسری مجلس ہوتی ہے تو خواتین بیت ایاز میں نہ رکیں، وہ بیت اقبال میں چلی جائیں، جو بھی ان کو ہو. لیکن سیکورٹی والے نہیں ہوتے، اس لیے وہاں سناٹا بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے کوئی مسائل کی وجہ سے بیت ایاز میں جو خواتین آتی ہیں وہ دوسری مجلس کے لیے، عشاء کے بعد کی مجلس کے لیے وہاں نہ رکیں. دوسرا، خواتین جو ہے وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں نامحرم مردوں کی، میرا شوہر اس طرح، میرا شوہر اس طرح، یا کوئی مرد، پچھلے بار بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بعض مرد حضرات اپنی خواتین کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ ہماری اہلیہ اس طرح، ہماری اہلیہ اس طرح. دو باتیں ہیں اس میں، حضرت مجدد نے لکھا ہے کہ کوئی خاتون اپنے شوہر کی تعریفیں کرے نامحرم کے سامنے، اس نامحرم کا دل اگر تمہارے شوہر پر آ جائے پھر تم سر پر ہاتھ رکھ کر روتی پھروتی. اسی طرح مردوں کے لیے حضرت مجدد نے فرمایا کہ اپنی بیوی کی تعریفیں کرنا، ایک تو نظر بھی لگ سکتی ہے، ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، کسی کو اللہ شکر کے ذریعے اپنی منزل تک پہنچاتے ہیں، کسی کو اللہ صبر تک اپنی منزل سے پہنچاتے ہیں. ایک شوہر صاحب گھر میں آیا اور بیوی سے کہا کہ تو بھی جنت میں جائے گی، میں بھی جنت میں جاؤں گا. کہا میں اتنی زیادہ تو دین کی سمجھ نہیں رکھتی، لیکن یہ تو جائز نہیں ہے اتنا دعوے سے کہنا. تو آپ نے کیسے دعوے سے کہہ دیا؟ کیا میں حسین ہوں اور تو جو ہے وہ شکر کرتی ہے تو جنت میں جائے گی نا، اور میں تیرے مصیبت کی وجہ سے صبر کرتا ہوں تو میں بھی جنت میں جاؤں گا. کہا بس اب رہنے دو. تو اس طرح جو ہے وہ اپنے بیوی کی باتیں اور بہت سے رنا روڑیے ہوتے ہیں جو بعد میں مجھ سے پوچھ لینا اس کا مطلب کیا ہے, جو دوسروں سے سنتے ہیں ان کی بیوی کی بات روکتے نہیں ہیں پھر اپنے بیوی پر آ کے ہنگامہ کر دیتے ہیں. جیسے ہمارے ایک دوست ہیں وہ سعودی عرب گئے, وہاں تیسرا دن تھا, مجھے وہاں سے فون کیا کہ السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. شیخ وہ دوسری شادی کی اجازت ہے؟ میں نے کہا پہلی شادی میں تو حکیم سے معلوم لے رہا ہوں. کہہ رہے تنہائی میں بات سنیے. تو دماغ خراب ہے تم پہنچتے ہی تمہارا دماغ کیا چل گیا کیا؟ کہا جس گھر میں میں گیا دو تین دفعہ ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی, کرایہ کری بہت بہترین, کھانا اچھے طریقے سے پیش کیا گیا, اچھی اچھی چیزیں بنی گئی. میں نے کہا بچہ یہ بتا تیرے پاس مہمان آئے گا تو کیا کرے گا؟ جو ہمارے روٹین میں گھر میں برتن استعمال ہوتے ہیں وہ شیشے کے ہوتے ہیں, مجھے آپ لوگوں کا تو پتا نہیں, ہمارے گھر میں تو پلاسٹک والے ہوتے ہیں, وہ بھی جب پورا رگڑا نہیں کھاتے جب تک ندیم بھائی نئے برتن نہیں لاتے. سیدھی سی بات ہے, جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں نا ہم خیرات کر دیتے ہیں, ہم نے اتنا خیرات دیا ہے, جب بالکل ردی ہو جاتی ہے چیزیں وہ دے دیتے ہیں, نہیں دیتے. اس کے بعد پھر وہ نئی چیز آ جاتی ہے بھائی, ہے نا. لیکن جب مہمان آتے ہیں تو وہی پلیٹیں رکھتے ہیں کیا؟ دوسری پلیٹیں نکلتی ہیں نا, وہ جو خفیہ فنڈ میں جمع کی ہوئی ہوتی ہے وہ نکلتی ہیں. میں نے کہا پاگل آدمی, آپ کے یہاں جب مہمان آتا ہے تو اب آپ کی بیوی اگر فرض کرو آپ کے سامنے دال کا پیالہ رکھے, سائڈیں وائڈیں سب بکھری ہوئی اور کہا لے کر ماں, تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ صبر کرو. لیکن دوسری شادی میں آپ کا تو اچار نکل جائے گا. تو پھر میں جب یہاں آیا میں ابھی بھی ہنستا ہوں اس پر, اب کیا خیال ہے؟ میں نے کہا یہ کوئی بات ہے کہ کوئی ایسی چیز دیکھی؟ اس طرح بہت سی خواتین جو ہیں وہ بیوقوفی کرتی ہیں, مرد بھی بیوقوف ہیں جو اس طرح باتیں کرتے ہیں, اور بیوی کے پاس آ کر کہتے ہیں فلاں میرا دوست ہے اس کی بیوی اس طرح اس طرح اس طرح, اس کا دل کی حالت کیا ہوگی؟ دل سے آ نکلے گی نہیں نکلے گی؟ ساری محنت مٹی میں ملا دی. بھائی تو اللہ سے مانگ, صبر کر, اللہ سے دعائیں کر. اس طرح طنز, ایک قسم کا یہ طنز ہوتا ہے, یہ منع ہے. اور یہ اسی طرح خواتین کی تعارف کرانا, یہ اس کی بیوی ہے, یہ اس کی بیوی ہے, یہ خادم خاص ہے. ہمارے تو سبھی خاص ہیں ماشاءاللہ, الحمدللہ اللہ کے کرم سے. اور شوہر کے معمولات بتانا, فلانی فلانی کی شادی حضرت نے خود کروائی. بھائی کس کی کرائی اپن کو بتاؤ بابا, ہم نے شادی دفتر کو لایا ہوا ہے کیا؟ وہ خود بخود نام دے دیتے ہیں. جیسے آج اثر کی مجلس میں بھی عرض کیا کہ بھائی جہاں خدا نخواستہ انتقال ہوتا ہے اس کے گھر میں 12 افراد ہیں تو پہلا حق پڑوسی کا ہے کہ وہاں کھانا دیں. اب ہمارے یہاں سسٹم ہوتا ہے کہ رشتے داری دیں گے, وہ آپ کا جانے ہر ایک کی اپنی مرضی ہے. پہلا پڑوسی کا ہے وہ پہنچا ہے, 12 کی بجائے 13 آدمی کا پہنچا دیا, 15 کا پہنچا دیا, کوئی مسئلہ نہیں. باہر کا مہمان آئے, میں نے اپنے پانی بھی نہیں پینا وہاں, چائے اور کھانا تو دور کی بات, میت والے گھر تعزیت کیا 3 منٹ میں چھٹی. اور وہاں پر اب باہر کا مہمان آیا اور اس کو کھانا کھلانا چاہیے, کہاں جائے گا وہ؟ کسی صاحب نے مجھے نہیں, میں نہیں جانتا کون, کسی نے کہہ دیا کہ آپ جو ہے وہ ملتان سے کوئی مہمان آیا تعزیت کے لیے, کہ آپ جا کر ہوٹل میں کھانا کھاؤ, ہمارے شیخ نے منع کیا ہے. میرا نام گھسڑ دیا, مجھے کہا جا رہا ہے. میں نے کہا بھائی کون ہے, نام تو بتاؤ. آپ خود ایمانداری سے فیصلہ کریں. الحمدللہ ابھی تو 1 گھنٹہ پورا باقی ہے اور آخر تک لوگ جمع ہو گئے ہیں. کیا سب کے سب اصلاح کراتے ہیں؟ کیا سب کے سب اپنے مشورے کرتے ہیں؟ کیا میں اور آپ سب کے سب سنت پر چلتے ہیں؟ کیا میں اور آپ اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچ گئے ہیں؟ کبھی ایسا ہم نے کہا؟ اللہ معاف فرمائے جس کے پاس پیسے نہیں بھی ہوں اور عقل مند بھی ہو مہمان کو. یہ تو تعزیت کی بات ہے, لیکن کراچی کا کوئی مہمان آئے وہ تو کھانا وہاں نہیں کھائے گا, لیکن عام دنوں میں کراچی کا کوئی مہمان آ جائے کھانے کے وقت, 4 آدمیوں کھانا بنائے, 2 اور آ گئے, تو جس کو اللہ نے عقل دی ہے ایمانداری سے بتاؤ اپنے مہمانوں کو کھانا کھلائے گا نہیں کھلائے گا؟ کیوں نہیں کھلائے گا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دسترخوان وسیع رہا ہے, صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دسترخوان وسیع رہا ہے, اللہ والوں کا دسترخوان وسیع رہا ہے. ایک تعزیت کا گھر ہے اور اس کے اندر ایک دوسرے شہر سے آدمی آ رہا ہے, کون ایسا شیخ ہوگا جو سنت کے خلاف سمجھائے اور گناہ کا کام کرائے؟ کہ ایک ویرانے کے اندر آپ مہمان سے کہہ رہے ہیں جاؤ یہاں پر آس پاس کوئی ہوٹل نہیں ہے, جاؤ جا کر بھادراباد سے کھانا کھا کر آؤ, پیدل جاؤ پیدل آؤ, اور پھر نام چڑھا دیا, تحقیق بھی نہیں کرنا. آپ مجھے بتاؤ کہ یہ آدمی ہے, ایک مثال بتا رہا ہوں. جیسے آج ہمارے دوست آئے پہلوان صاحب, تو میں نے اثر کے بعد میں نے کہا یہ آ رہا ہے, کوئی بات مجھے پتا چلے میں تھپڑ مار دوں سب کے سامنے, یہ الگ بات ہے کہ چھ مہینے تک ہاتھ سہلاتا رہوں وہ الگ بات ہے, لیکن ایسے کیسے اللہ معاف فرمائے, کوئی اصلاح کرائے. اور اگر کوئی غلطی, شیخ کا کام تو عمل کرنا اور اطلاع کرنا. کتنے ایسے واقعات ہیں کہ کوئی صاحب آتے ہیں کہ تمہارا فلاں ہے اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے, بھائی انشاءاللہ فکر نہیں کرو مرغا بناؤں گا اس کو, کیونکہ اس نے خود اپنے آپ کو پیش کیا ہے. دوسرا کوئی آتا ہے کہتے ہیں بھائی دعا کرو, ہم بھی دعا کرتے ہیں, اگر اس کو میں نے بلایا میرا دل گواہی دیتا ہے بھاگ جائے گا, آئندہ آئے گا ہی نہیں. کم از کم آتا رہے آتا رہے آتا رہے. ماں بچے کو پہلے دن باربیکیو کھلائے گی یا بریانی کھلائے گی یا نہاری کھلائے گی یا پھجے کے پائے کھلائے گی؟ ماں کا دودھ ہے نا. پھر آستے آستے کسٹرڈ سے ہوتے ہوتے آخر یہ باربیکیو بھی انشاءاللہ کھائے گا. ایسے ہی روحانی معاملہ ہے. آج کوئی داخل ہوا ہے سلسلے میں, اصلاح شروع کرائی ہے, اس کی غذا دودھ ہوگی. دین کو یہ تھوڑی, ایک آدمی نے کسی کو پکڑ کے گرا دیا, تلوار یہاں رکھ دی, ارے چلو رام رام نکال, چل اللہ کا نام لے, کلمہ پڑھ, وہ کہاں پر آئے گا, جلدی کر جلدی کر. کرے بھائی تمہارا دماغ چل گیا ہے, 60 برس کا رام رام 6 منٹ میں نکل جائے گا؟ تو وہ بھی دین کوئی تلوار سے تھوڑی پھیلا ہے. جو جاہل ہیں جو کہتے ہیں دین تلوار سے پھیلا ہے. شیخ العرب والعجم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے جو کہہ رہا ہے دین اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا ہے. فرمایا جس نے تلوار اٹھائی کہ کلمہ پڑھ, اس پر کس نے تلوار اٹھائی تھی؟ خاموش ہو جاتے ہیں. پھر یہاں رکھ کر تلوار رکھ کر کلمہ پڑھایا تو تلوار لے کر ہر وقت پیچھے پیچھے چل رہا تھا یا ہٹ گیا تھا تو کلمہ چھوڑ دیتا. پھر آج جو روزانہ الحمدللہ سینکڑوں لوگ پورے دنیا میں مسلمان ہو رہے ہیں, کیا کلشن کو پر مسلمان ہو رہے ہیں؟ اللہ ہیں ہی اتنے پیارے, خود ایمان لانے کو دل چاہتا ہے؟ اللہ ہیں ہی اتنے پیارے کہ خود گناہ چھوڑنے کو دل چاہتا ہے؟ فرق یہ کہ سمجھ آئے. پھر اب ایک دن میں مجھے سمجھ آ جائے گی, اور آج اتنے برس گزر گئے, میں اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچ گیا, اللہ والا بن گیا. اللہ تعالیٰ آپ لوگ دعا کرے مجھے اللہ والا, اللہ تعالیٰ اللہ والا بنائے, مجھے اللہ بھی عطا فرمائے فضل رحمت کی مشیت کی, ہم سب اللہ والے بن جائیں. آہستہ 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 چلتا رہے. اب کسی نے اگر بیوقوف نے غلطی کر لی اور فون کر کے عالم سے نہیں پوچھا, مفتی صاحب سے نہیں پوچھا, شیخ سے نہیں پوچھا, تو اس کا ذمہ دار شیخ ہے نعوذ باللہ. کیا نالائک ہے جو مہمان آ رہا ہے باہر سے تعزیت کے لیے شہر سے, اس کو کہہ, ہمیں تو یقین بھی نہیں آتا. چھوڑنے والا چھوڑ دے تو چھوڑ دے. ایک آدمی بس میں رش بہت زیادہ تھی, کہا بھائی تھوڑا ہٹو, ذرا تھوڑی ہوا تو چھوڑو, پھنسے ہوئے بیچ میں. اس نے ایسی ہوا چھوڑی کہ ساری بس خالی ہو گئی. اب اگر کسی ایسی کوئی ہوا چھوڑتا ہے تو ہم کیا کریں؟ یا اس کو دیکھ کر ارے صاحب میں دین سے دور ہٹ رہا ہوں کیونکہ اس نے اپنے ایسا کیا. کسی کا عمل میرے آپ کے لیے حجت ہے یا میرے آپ کے لیے حجت کلام پاک اور سنت ہے؟ اب اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے نہ کرے. مفتی صاحب آگے آؤں میں, یہاں آپ کو بھی تو ساتھ بلایا تھا, دونوں یہاں مولانا کے پاس آ کر بیٹھی ہے. آپ اپنے زبان میں کہنا کمن آچو بھائی, بالوں سے, ہاں بالوں سے, بس ٹھیک ہے نا, ماشاءاللہ کتنا مزہ آتا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. اب میں اپنی ماں بہن بہو بیٹیوں سے کہتا ہوں اور پاگلوں دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے یہ حرکتیں ہمیں پٹوائیں گی کسی دن, کچھ روک دو فوراً. کہ بھائی آپ اپنے بیگم صاحبہ کے بعد مجھ سے مت کریں, میری نام محرم ہے. میری ماں بہن بہو بیٹی آپ گونگوں کی طرح چپکیوں, آپ ادب سے کہہ دو بہن یہ باتیں کرنا منع ہے, نامحرم ہے. کوئی اللہ والا ہو, حضرت والا رحمت اللہ علیہ ہو, ان کی کوئی بات کرنی ہے آپ کو کر لو, باقی آپ نامحرم کی بات اپنے پاس رکھو, ہمیں مت بتاؤ بات. ہم کمزور ہیں, ہمارا نفس کمزور ہے, ہم خود بھی کمزور ہیں. ہم اللہ نے ہمارے لیے فرمایا خلق الانسان ضعیفا, میں کمزور ہوں, میرے سامنے آپ یہ بات نہ کرو. روکنے والا بھی تو کوئی ہو نا, ادب سے محبت سے. اگر لگتا ہے کہ یہ ٹارزن ہے خاتون, جوڈو کراٹے ایکسپرٹ ہے, اٹھ کے چلی جاؤ وہاں سے, تمہیں زبردستی تھوڑی پکڑے گی. اگر زبردستی بولے تو ہم سے گلاب جامن منگا لیا کرو, ایک ہفتے میں ایک درجن اس کے منہ میں ڈال دو, وہ گلاب جامن کھائے گی, آپ اٹھ جاؤ وہاں سے, پھر میٹھا میٹھا نکلے گا. بھائی ہم سے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ رشتہ ہم کرا رہے ہیں تو کرا لیں, اب اتنا جواب دیتے ہیں کہ آج کے حساب سے یہ اپنی اصلاح کراتے ہیں اور ان کے خط کے اندر اچھی باتیں ہوتی ہیں, جو کہتا ہوں عمل کرتے ہیں. ہمارا اپنا ہی بھروسہ نہیں ہے تو ہم دوسرے کا کہاں سے بھروسہ لے لیں گے بھائی؟ اب ہمارے نام پہ چڑھا دیا چڑھا دیا, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب ایک کوئی آ کر ہم سے کہ رشتہ لگاؤ, ایک بوڑھا آدمی تھا اس نے شادی دفتر میں خط لکھ کر بھیجا کہ میرے لیے آپ رشتہ فوراً تلاش کریں, 75 سال سے اوپر ہو گئی ہے عمر. تو انہوں نے جواب لکھا کہ اس عمر میں رشتے نہیں آتے, فرشتے آتے ہیں. بڑا غصہ آیا کہ ایسے بدتمیزی کا جواب دیا ہے. وہاں پہنچ کر کہا آپ کیسے بدتمیز ہیں آپ, اگر آپ کو رشتہ نہیں ہمارے لیے کرانا کسی بیوہ سے شادی کرا دو. کہا شادی آپ کر لیں بیوہ خود ہی ہو جائے گی, ہے نا, ہمارے پاس ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. کسی کا نمبر دینا کہ خاتمے خاں سے نام محرم کا, خدا کے واسطے ایسا ظلم مت کرو, خدا کے واسطے ایسا ظلم مت کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے جو ہمارے لیے بہتر سے بہتر مضمون ہو اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے اپنی رحمت سے. خاص دعا کریں, دعا کریں گے نا بھائی, کریں گے کیا, ابھی کریں, واہ بھائی کریں گے, مجلس ختم ہو جائے گی پھر کریں گے. کر لی دعا بھائی, یہ دعا کریں جو میرے لیے نافع مضمون ہو اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے. سنیے آپ اور سر دھنیے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میری محبت ماں باپ سے زیادہ, اولاد سے زیادہ اور سارے دنیا کے انسانوں سے زیادہ نہیں, تو اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں ایمان کی خیر منائے. وہ سب سے زیادہ یہ جو ہمارے پیارے شیخ دعوت دیتے تھے وہ عمل والے تھے. ہم نے کبھی اپنے منہ سے میں نے نہیں کہا کہ میں اللہ والا ہوں یا صدیقین کی آخری سرت تک پہنچ گیا ہوں یا پہلی سرت, یہ ضرور کہا ہے کہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے, آپ سب دعا کرو اللہ مجھے جلد اللہ والا بنا دے, یہ ضرور کہا ہے. اور میں اللہ والے کی نقل کر رہا ہوں, ان کا بندر ہوں اپنے شیخ کا, اور اس نیت سے نقل کرتا ہوں کہ اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ مجھے جلدی اللہ والا بنا دے. حضرت والا نے کبھی زندگی میں کسی کو مایوس نہیں کیا. ایک اللہ والے نے 80 برس تک اللہ کی رحمت کا بیان کیا, کسی کو مایوس نہیں کیا کہ اتنا گناہ ہو گیا, اتنا زنا کر لیا, اتنا آج سے جوانی برباد کیا, ایسے ہوتے ہیں بیچارے سادے. تو جب کسی اللہ والے نے ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, تو اس نے کہا کہ غیبی آواز آئی کہ اعمال تو نہیں ہے تیرے ایسے, لیکن تو نے میرے مایوس بندوں کو مجھ سے جوڑا تو رحمت کا مضمون بتا کر, تو تمہیں اپنی رحمت سے محروم کر دوں, جاؤ اپنی رحمت کی شان سے تمہیں بخشتا ہوں, جنت میں چلے جاؤں. تو ہمارے پیارے شیخ نے بھی آخری سرحد تک اولیاء صدیقین کی آخری سرحد کی دعوت دی, فرماتے تھے سب سے پوچھتے تھے سب جواب دیں بھائی, بھائی صحت بڑھیا چاہیے یا گھٹیا, ماشاء اللہ, تعلیم بڑھیا چاہیے گھٹیا, کاروبار بڑھیا چاہیے گھٹیا, جاب نوکری بڑھیا چاہیے گھٹیا, کھانا بڑھیا چاہیے گھٹیا, تو دین کیسا ہونا چاہیے, زور سے بڑھیا, ارادہ تو ہو نا, اللہ خوش تو ہوں کہ میرے بندے نے آج ارادہ کیا ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی بڑھیا سے بڑھیا دین کے لیے آگے قدم بڑھاؤں گا, باقی ہم کمزور ہیں چلیں گے گریں گے, اللہ اٹھائے گا پھر چلیں گے, آخر اللہ پہنچا دیں گے. اور ایک آدمی سوتا ہی رہے گا تو وہ تو کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا, گناہ کر کے لیٹا ہوا ہے کبھی کہاں پہنچے گا. حضرت والا فرما دیتے میں دعوت دیتا ہوں صدیقین کی آخری سرحد, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں, بولو نا بھائی آخری نبی ہیں, یہ ایمان کا جز ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. صدیقین قیامت تک آتے رہیں گے, تو صدیقین کی دعوت دینے والے بھی قیامت تک آتے رہیں گے. یہ جتنے آپ اللہ والے دیکھتے ہیں یہ اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچے ہوئے ہیں, پھر کوئی کس سرحد پر ہے کوئی کس سرحد پر ہے, وہ اللہ تعالیٰ کسی کو چھپا کر دیتے ہیں. ماں بھی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, تو شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کا میں غلام, جن کے قدموں کی خاک فرمایا کرتے تھے, ماں فیڈر پر کپڑا لگا دیتی ہے تاکہ میرے بچے کو میرے بچے کی نظر نہ لگے. اللہ بھی ایک ولی کو دوسرے ولی سے چھپا کر دیتے ہیں تاکہ میرے ایک ولی کی دوسرے ولی کو نظر نہ لگ جائے, پتا چل جائے گا, خوشبو بتا دے گی, چال بتا دے گی, بات بتا دے گی, سفر بتا دے گا, رات دن معاملات بتا دیں گے کہ یہ ہے کچھ, اللہ کا کچھ فضل ہے اس پر, لیکن کس درجے کا ہے یہ اللہ چھپا کر دیتے ہیں. تو یہ صدیقین کی دعوت تو وہی دے گا نا میرے دوستوں اور ساتھیوں, جو صدیقین کی سرحد کی طرف چل رہا ہے. یہاں حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے, عالم یہ جل رہا ہے برس کے بجھائیے, تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں, میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. یہ نہیں فرمایا کہ میں چل چکا ہوں. مٹنا دیکھو آپ, اب آپ بتاؤ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا, اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا, اپنے محبوب کو ناراض کرے گا؟ اگر کبھی ناراض کر لیا توبہ میں دیر کرے گا؟ کبھی فلم دیکھ لی ناراض کرے گا؟ کتنی نیک خاتون ماں باپ کے گھر گئی اور ٹی وی پر نظر پڑ گئی, ایک لمحے کے لیے نظر پڑی اور 10 رکعتیں پڑھ کر روئی, اللہ سے معافیاں مانگی, رو رہی ہے فون پر, خط لکھ کر پھر الگ بھیج رہی ہے کہ معافی ملے گی نہیں ملے گی. ابھی الحمدللہ کل یا پرسوں یا 3 دن پہلے رات کو تفصیل کے ساتھ 4 شرائط پر اللہ تعالیٰ نے حضرت کی بات کہلوائی تھی, پورا بیان 4 شرائط پر تھا اللہ کے کرم سے. تو اللہ تعالیٰ نے معافی کا دروازہ کھولا ہوا ہے, ہم بیوقوف جو ہے وہ پوں پوں کرتے رہتے ہیں. تو یہ اتباع دلیل ہے. آپ دیکھو کہ جب بابا سے محبت اولاد کو ہوتی ہے تو بابا کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے, ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. حضرت فرماتے تھے لیلا مجنو تو اندھے تھے نا, حرام عشق پیشاب پخانے کے مقام کے لیے مر رہے تھے نا, لیکن ان کا پاگل پن تو دیکھو, کیا لیلا کی گلی کو چوم رہا ہے, گھر کو چوم رہا ہے, ابے پاگل گھر کو چوم رہا ہے, چل چل راستہ ناپ, میرے معشوق کا گھر ہے. تو اسی لیے اللہ کے عاشقوں کو کعبے میں کعبہ بھی ملتا ہے, کعبے والا بھی ملتا ہے. لیلا کے گلی کے کتے کو پیار کر رہا ہے. حضرت فرماتے تھے ابھی اگر مدینہ شریف کا کتا آ جائے تو اس کو آپ عام کتوں کی طرح سمجھیں گے, محبوب کی گلی کا کتا ہے, اس کو دیکھنے کی نظر ہی بدل جائے گی کہ مدینہ شریف سے آیا ہے. تو میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں, ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے. مجنو کے لیے اس کے لیلا کے والد صاحب نے کہا یہ بدماش جہاں نظر آئے نا اس کا علاج, ہم کیا کریں اتنے پرانے دوست نے سمجھتے ہی نہیں ہے, اس کا علاج. ہاں ابھی بھی آپ خاموش بیٹھے ہیں, اس کا علاج. یہ تو جوتا کمزور ہے. آپ شاید سمجھ رہے ہیں بیوی کا عشق, ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں حرام عشق, حرام عشق کا علاج. ہاں یہ تو حرام عشق میں اس کے لیلا کے والد نے کہا کہ یہ جہاں گلی میں نظر آئے نا ہمارے گھر کے باہر اس کو مارنا. یہ گھس گیا کسی طریقے سے چھپ چھپا کر, موبائل نیچے, دوست موبائل نیچے, جزاک اللہ شہباز, گھبراہٹ ہوتی ہے نا. ابھی نئے موبائل آئے ہیں ایسے رکھے ہوئے, فلم بن رہی ہے. آپ تو ماشاءاللہ نیک کو پابندی سے آنے والا, آپ ایسے کر ہی نہیں سکتے. میرے دل میں ذرہ برابر بدگمانی نہیں ہے لیکن میں گھبرا جاتا ہوں, میں کیا کروں, میری بھی مجبوریاں ہیں. تو لیلا بیلکنی میں کھڑی تھی, ٹک 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 دیکھ رہا ہے, وہ آ گئے اس کے کارندے, مارنا شروع کر دیا اس کو. لیلا کھڑی ہے ٹکا ٹک دیکھ رہے ہیں, اور لیلا نے دیکھا ہے پٹ پٹا کے دمبا بن جائے گا, تو چلی گئی. جیسے ہی چلی گئی اے مر گیا مر گیا, مارنے والوں نے کہا ابے گدھے اتنا تجھے مار رہے تھے تو نہیں رویا, اب تو رو رہا ہے. کہا لیلا کا دیدار کر رہا تھا نا تو پتہ ہی نہیں تھا پٹائی کا. جو مولا کے ساتھ جن کی لو لگی رہتی ہے وہ کسی کے ہنسنے کا, کسی کے مذاق اڑانے کا, طنز کرنے کا, ستانے کا دھیان ہی نہیں کرتے. اب سنیے آپ نجم الطیب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے, حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین اور علماء کی محبت اور عظمت میں, جس کی وجہ ظاہر ہے کہ محبوب کے متعلقین طبعاً محبوب ہوتے ہیں. اور بہت خاص مضمون پہلی دفعہ بیان ہو رہا ہے اس لیے خیال رکھنا ذرا, طبعاً محبوب ہوتے ہیں, خاص کر وہ متعلقین جو محبوب کے محبوب ہوں, وہ بھی پھر خصوص جبکہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ محبت رکھنے کے لیے محبوب کا حکم بھی ہو, تو وہ شرعاً بھی محبوب ہوں گے. جو محبوب حکم دے دے, بیٹھ جاؤ شاباش شاباش بیٹھ جاؤ, جو محبوب حکم دے کے اس سے محبت کروں تو شرعاً وہ بھی محبوب ہوئے نا. آگے سنیے, اور سب سے بڑھ کر ایسی حالت میں کہ اب بہت خاص مضمون حضرت مجدد کا, اگر آج یہ مضمون اتر گیا نا انشاءاللہ اٹھیں گے تو اللہ والے بنے ہوئے ہوں گے, اگر دل میں اتر گیا تو. حضرت مجدد فرما رہے ہیں خاص کر ایسی حالت میں کہ اب محبوب تک رسائی کی توقع بھی نہ رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم پہنچ سکتے ہیں, صحابی ہو سکتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتے ہیں. تو فرمایا خاص کر جب محبوب تک رسائی بھی کی توقع نہ رہی ہو تو محبوب کے قائم مقاموں کو ہی غنیمت سمجھنا چاہیے, ماشاءاللہ بھی ساتھ ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو, یہ خطبے میں جو پڑھا جاتا ہے جمعے میں, اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو, میرے اصحاب کے بارے میں میرے بات ان کو نشانہ اعتراضات کا مت بنانا. جو شخص ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا. بھائی یہ مضمون دل میں اترنا چاہیے یا نہیں؟ ایسے بدبخت ہیں وہ بھی آگے آئے گا جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نشانہ بناتے ہیں نعوذ باللہ. اور 1400 برس پہلے یاد رکھنا ہر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فرمایا جو اللہ نے ان کے دل میں ڈالا, اللہ کے حکم سے فرمایا جو فرمایا. کہ کوئی سفیر اپنی طرف سے کچھ کہہ سکتا ہے؟ برطانیہ کے پاس رہ رہا ہے پاکستان کا سفیر, پاکستان کے علاوہ کوئی بات کرے گا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے لاڈلے اور معصوم, وہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بتائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا کہ 1400 برس بعد اسے بدماش آئیں گے؟ 1400 برس پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, میرے اصحاب کے بارے میں میرے بعد ان کو نشانہ اعتراضات کا مت بنانا. جو شخص ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا, اور جو شخص ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا, اور جو ان کو ایزا دے گا اس نے مجھ کو ایزا دی, اور جس نے مجھ کو ایزا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایزا دی. زبان بند رکھنے میں فائدہ ہے. حضرت فرماتے تھے بولو کم سنو زیادہ, زیادہ بک بک کرنے سے نور نکل جاتا ہے, بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا. روایت کیا اس کو ترمذی نے. اس کا مطلب یہ کہ ان سے محبت رکھنا اس سبب سے ہوگا کہ اس شخص کو مجھ سے محبت ہوگی تو ضرور میرے مخصوصین سے محبت ہونا لازم ہے. اسی طرح ان سے بغض رکھنا بھی اس کی علامت ہوگی کہ اس شخص کو مجھ سے بغض ہے, اس لیے میرے مخصوصین سے بھی بغض ہے. کیونکہ اگر مجھ سے محبت ہوتی تو ان سے بغض کیوں ہوتا جبکہ وہ میرے محبوب ہیں اور میری مدح کرنے والے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے اصحاب کو برا مت کہو, کیونکہ اگر تم میں کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تب بھی ان صحابہ کے ایک مد یعنی ایک سیر بلکہ نصف مد کے درجے کو بھی نہ پہنچ سکتا ہوں. پورا پہاڑ اگر صدقہ کر دے تو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, جو کسی کی اقتداء کر لے گا کسی ایک کی ہدایت پا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, آگے سننا, فرمایا کہ یعنی جو علماء با عمل ہیں اور دین کی اشاعت اور خدمت اور اہل دین کی روحانی تربیت کرتے ہیں, گناہ چھوڑنے میں ان کی مدد کرتے ہیں, نصیحتیں کرتے ہیں, کہ یہی یوسف کی ہم کا کام تھا حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا, ورنہ علماء بے عمل کی سخت مذمت بھی آئی ہے. چنانچہ ارشاد ہے کہ جو شخص اس غرض سے علم طلب کرے, یہ جب پڑھا گیا تو وہاں جو ہمارے دوست علماء بیٹھے تھے سب رو پڑے. اور یہ علماء جو ہیں ان کے درجات بہت بلند ہیں. کسی کو شوق ہو تو تحفۃ العلماء حضرت مجدد کی خرید لے 2 جلدوں کی. اگر وہ چاہیے کہ مجھے شارٹ کٹ کا نسخہ چاہیے تو شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ یہ کتاب علم اور علماء کرام کی اہمیت ہم سے مفت لے لیں. اور بڑی کتاب چاہیے تو 2 جلدوں کی وہ پڑھ لیں, رونا آئے گا. آج تک جو ہم نے علماء کا مذاق اڑایا, مدارس کا مذاق اڑایا, ان کو اپنا دشمن سمجھا, وہ ہمیں قرآن اور حدیث پاک کے حوالے دے کر بتا رہے ہیں اور ہم مذاق بات کرتے ہیں کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں. یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باتیں ہیں. ابھی تو اور بھی حضرت نے پتہ نہیں کیا کیا فرمایا ہے کہ یہ کس طرح محنت کرتے ہیں, کس طرح دین پھیلاتے ہیں. میں تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی فی الحال عرض کر رہا ہوں. چنانچہ ارشاد ہے کہ جو شخص اس غرض سے علم طلب کرے کہ علماء سے مقابلہ کرے گا یا جہلا سے مجادلہ کرے گا, بحث کرے گا. آپ لوگوں نے ترجمہ تو یہاں لکھا ہی نہیں, یہ تو صبح پڑھا تھا اس لیے ذہن میں ہے. تو میں نے کہا تھا بھائی کہاں ہیں ہمارے دوست, آپ کا فرض خیال رکھنا اس کو دوبارہ پرنٹ کرانا ہے. یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا اس لیے علم حاصل کیا. ایک علم ہر مستفید بار بار بولنے کا دل کرتا ہے, اتنا علم حاصل کرنا مجھ سمیت ہر مسلمان پر فرض ہے جس سے حلال حرام کا پتہ چل جائے, چاہے وہ بیشتی زیور سے ہو, چاہے کسی عالم یا اللہ والے یا شیخ یا ان کا غلام, چاہے ان سے پوچھتا رہے. یہ فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر. وہ بڑے درجے کے لوگ ہیں جو 8 برس 13 برس لگاتے ہیں، ساری زندگی لگاتے ہیں، ان کے فضائل کو میرے پاس دم نہیں ہے بیان کرنے کا، بس اتنا پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر ان پر پیار کی پڑتی ہے کہ اپنے جوانیوں کو چھوڑ کر رات دن دین کی خدمت کی فکر رکھے ہوئے ہیں. عمل والے کے پر اور معاملات ہیں، اور اتنا اللہ کی محبت فرض ہے مجھ سمیت سارے مسلمان مرد اور عورتوں پر کہ ہم وہ حلال لے لیں، حرام اور گناہ کو چھوڑ دیں، چاہے وہ جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بڑھیا ہو، چاہے دادی ہو، چاہے نانا ہو، چاہے دادا ہو، سب پر ہے اور اس کا سوال ہوگا. اس لیے اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ ہم شارٹ کٹ نسخہ کیا ہے کہ علماء ربانین یا کوئی شیخ ہے اس سے جڑ جائیں اور اس سے پوچھتے رہیں کہ آج یہ کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے، شادی ہے، غمی ہے، نماز کی 51 سنتیں کیا ہیں، وضو کی 16 سنتیں، 15 سنتیں کیا ہیں، اور عمل میں کمی کوتاہی کی اصلاح کراتا رہے. جو اوپر فرمایا کہ جو روحانی تربیت کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، مقابلے کے لیے، علماء کا میں مقابلہ کروں گا، میں علم حاصل کروں میڈیا کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، پھر میں جاؤں گا مسجد کے امام صاحب سے بحث کروں گا، یا دوسرے کے مقابلے کے لیے، یا جو بھی نیت گڑبڑ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا. اور فرمایا کہ جو شخص علم دین کو دنیا کے کسی مطلب کے لیے حاصل کرے گا وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پاوے گا. اور فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم ہر روز 400 بار پناہ مانگتی ہے، 400 بار، اور اس میں ریاکار علماء داخل ہوں گے. اب علماء با عمل کے فضائل کی روایت مذکور ہوتی ہیں، اللہ ہمارے دل میں اپنے علماء کی عزت اور محبت اور خدمت اور ادب ڈال دے. فرمایا کہ حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ سے ایک بڑی حدیث میں روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنا کہ عالم کے لیے با عمل اصلاح کرا رہے ہیں. حضرت مجدد کے پاس علم کم نہیں تھا، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم کم نہیں تھا، غیر عالم کے پاس گئے. ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ درس نظامی کے بانی حضرت عبد الرزاق بھانسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، جو صرف 30واں پارہ پڑھے ہوئے تھے، امی تھے، دستخط بھی نہیں کرنا جانتے تھے، وہ بچے تھے، 500 علماء کے استاد، فتاوی عالمگیریہ لکھوانے والے، پورے دنیا کے مدارس میں درس نظامی پڑھائی جاتی ہے، ان کا صدقہ جاریہ کیا ہوگا، ان کا علم کیا ہوگا. وہ بچے تھے جو ایک غیر عالم امی اس کے پاس گئے. حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے، حضرت مولانا جلیل احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی جلیل احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے، اور حضرت مولانا شاہ براڑک صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے، حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے، جو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو زانوں جا کر بیٹھتے تھے. حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ آپ نے جو درد دل حضرت مجدد سے کیا مجھے بھی بھیج دیجئے. تو فرمایا کہ درد دل ایسے نہیں ملتا، رگڑے کھانے پڑتے ہیں، اس کے بعد یہ درد دل ملتا ہے. میں یہ میری مفت کی نہیں، میں اپنی کیوں مفت میں دوں. تو والذین جہادوا فینا کے مجاہدے شیخی تو سکھاتا ہے، اور خالی بیان سنتے رہے، گناہ چھوڑے نہیں، ٹی وی نیٹ گھر سے نکلا نہیں، تو کہاں سے اللہ کی محبت ملے گی. بھائی سنیے کہ جو عالم عمل والا ہے اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مخلوق آسمان اور زمین کی اور پانی میں مچھلیاں استغفار کرتی ہیں. میرے آپ کے لیے آیا ہے جو علماء کو حقیر سمجھنا، مذاق اڑانا، غیبتیں کرنا. اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت دوسرے ستاروں پر. اور علماء وارث انبیاء علیہ السلام، یہ حدیث پاک ہے، اور علماء وارث انبیاء کے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دینار اور درہم میراث میں نہیں چھوڑا، صرف علم کو میراث میں چھوڑا ہے. سو جس نے اس کو حاصل کیا اس نے پورا حصہ حاصل کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا گزر دل تھام کر سو کر ملے گئی. نہیں یہ نعمت، یہ آنکھیں بند کرنا، بالکل سامنے 90 ڈگری میں دوست بیٹھا ہوا ہے سو رہا ہے، یہ ہاں یہ ملتان آ گیا بابو، ہاں ایسا ضروری کام چل رہا ہے اور سو رہا ہے، اور اٹھانے پر بھی نہیں اٹھ رہا. ابھی اگر پتہ نہیں ان کا نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا، ابھی اگر نکاح کراؤں تو دیکھتا ہوں کیسے سوتے ہیں. سنیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا گزر دو مجلسوں پر ہوا. آج عبادت میں بڑا ناز کیا جاتا ہے، کہ میں نے اتنے طواف کر لیے، اتنے عمرے کر لیے، اتنے تہجد پڑھ لیے، اور دوسروں کو حقیر بھی سمجھتے ہیں، یار ہم تو تہجد قضا نہیں کرتے، یا دیکھا تہجد پڑھتا نہیں ہے. تہجد فرض ہے یا تقوی فرض ہے؟ شرعی پردہ فرض ہے یا اشراق فرض ہے؟ ارے جب تقوی آئے گا تو انشاءاللہ دو رکعت تہجد کی اس کی غیر عارض کی ہزار رکعت پر بھاری ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی تو دیکھنا ہے کہ دو مجلسوں پر گزر ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھے تھے، ان میں ایک عابدوں کی مجلس تھی، دوسری عالموں کی. مولانا صاحب ذرا نیند نہیں کرنا، ذرا ماشاء اللہ کہو تو نیند غائب ہو جائے گی. کہو ماشاء اللہ. آپ نیند گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں اچھے ہیں اور ان میں ایک بہ نسبت دوسرے کے افضل ہیں، سو یہ لوگ یعنی عابد جو ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اس کی طرف التجا کرتے ہیں، سو اگر اللہ چاہے ان کو دے اور اگر نہ چاہے تو نہ دے، اور یہ دوسرے لوگ دوسری مجلس یعنی عالم جو ہیں تو دین کے احکام یا فرمایا علم کی باتیں سیکھ رہے ہیں اور جاہل کو سکھلاتے ہیں، سو یہ زیادہ افضل ہیں، اور میں بھی تعلیم کنندہ ہی ہو کر مبعوث ہوا ہوں. پھر آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے تاکہ معلوم ہو کہ یہ جماعت خاص آپ کی ہے، علماء کی جماعت. آج علماء کے لیے مذاق اڑایا جاتا ہے کہ کیا پانچ وقت جماعت پڑھاتے ہیں، کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، ہر روز نیا امام صاحب آتا رہے ان شاء اللہ تعالیٰ اوپر تک فوراً پہنچا دے گا. یا ارے صاحب پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، قاری صاحبان تو ہلتے ہی نہیں ہیں. آپ بتاؤ کر ایک قاری صاحب اگر بار بار کسی کام سے جائے، چاہے وہ دین کا کام ہو، تو بچوں کو حافظ کون بنائے گا؟ ایسا یہ بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیجیے، آپ استاد بیٹھے ہیں مدرسے کے آس پاس میرے، ان سے آپ پوچھ لیجیے اگر قاری صاحب بار بار اپنی سیٹ چھوڑتا رہے تو بچوں کو حافظ بنا سکتا ہے وہ دین؟ اب یہ ان علماء کو حقیر سمجھا جا رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں یہ جماعت بہت بڑی جماعت ہے. اور آج اسی جماعت پر الفاظ کسے جاتے ہیں، دو روٹیاں توڑ کر پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے اب تو دارالافتہ میں اے سی بھی لگ گیا، بھائی اے سی سے تو نکلتے ہی نہیں ہے. بھائی تم حقیر سمجھ رہے ہو، تم تکبر کر رہے ہو، اپنی نجات کا پتہ ہے نہیں، اور جو آتا ہے دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے کہ یہ کیا کر، میں بیان کر رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ سب خاموش بیٹھے. حضرت نے فرمایا یہ سب نہ ہے تو بیان کسی دیوار سے کرو گے کیا؟ اللہ کان دیں گے جبھی تو بیان کرو گے. تو آنے والے کے قدموں کو اپنی نجات کا باعث سمجھا کرو. اور الحمدللہ سمجھتا ہوں اللہ کے کرم سے. آگے سنیے، حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ سے روایت ہے، تابعی تھے، 120 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زیارت کی تھی. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت ہے، دو شخصوں کی نسبت پوچھا گیا جو بنی اسرائیل میں تھے. ایک تو عالم تھا کہ صرف فرض واجب ادا کرتا تھا، سنت جو بھی ضرورت ہے ضروری چیزیں پڑھ لیتا اور پھر لوگوں کو دین کی تعلیم دینے بیٹھ جاتا، اور دوسرا دن بھر روزہ رکھتا. میرے بھائی سونے کا وقت نہیں ہے، گھر جا کے سو جانا، فون کر کے اٹھاؤں گا نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ، بے فکر رہو، فکر مت کوا، جاگا کوا. یہ ہمارا پشتو ہے بھائی، کیا ہے بھی مطلب سمجھ گیا بھائی؟ پشتو تھا مطلب سمجھ گیا تو ٹھیک ہے نا، پھر کیا مسئلہ ہے بھائی؟ میں جانی مانی جنجن بیڑی تھوڑی کہہ رہا ہوں جو آپ گھبرا جائیں. تو صرف فرض واجب جو ضرورت کر لیتا تھا، پھر لوگوں کو دین کی تعلیم دینے بیٹھ جاتا، دوسرا دن بھر روزہ رکھتا، رات بھر عبادت کرتا، سو ان میں کون افضل ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی سے پوچھا گیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی سے ایک مجلس میں تو کم از کم ہمارے حضرت تو بار بار صلی اللہ تعالی وسلم کہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی نے فرمایا یہ جو عالم تھا جو فرض اور اس کے ضروری معاملات پڑھ لیتا پھر لوگوں کو دین کی تعلیم دینے بیٹھ جاتا، اس کی فضیلت اس عابد پر جو دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت کرتا ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر. لفافہ کس کے پاس ہے؟ رکھتے جاؤ بھائی. دیکھیں میں حضرت کی نقل کر رہا ہوں، اب میں حضرت کی نقل کر رہا ہوں، یہ اللہ والے کی باتیں ہیں. ابھی میں نے حدیث پاک پڑھ کے سنائی تھی دوستوں کو، مجھے تلاش تھی، حضرت کے واعظ میں میں کوئی چیز دیکھ رہا تھا، وہ حدیث پاک مل گئی جس کا مفہوم ہے. یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے جو ہمیں یاد نہیں رہتی، 100 کتابیں دیکھنے کے بعد ملتی، اسی کتاب میں مل گئی حدیث پاک، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی دین سیکھنے آئے، مفہوم کے ساتھ عرض کرتا ہوں، فدا ہو جاؤں، ٹائم دو اس کو. اب ہمارے پاس حضرت کا صدقہ ہے، بابا کی دعائیں، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کی نظر پڑی ہوئی، حضرت میر صاحب رحمتہ اللہ علیہ، حضرت ماشاء شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم، صبح سے لے کر رات تک الحمدللہ رش ہوتا ہے. اتنے خط، ای میل، میسج میرے بس کی بات نہیں رہی. جو آتا ہے میں کہتا ہوں میرے دوست بیٹھے ہوئے، آپ ان سے مشورہ کر لو، کام سیکھ چکے ہیں حضرت کے انداز میں. میں بیٹھا ہوا ہوں نا، کوئی بات ہو تو میں حاضر ہوں، میں منع تو نہیں کرتا. اور زیادہ تر خط میں خود دیکھتا ہوں اللہ کے کرم سے. اب تو ڈاکٹروں نے منع کر دیا کمر کی وجہ سے کہ بھئی زیادہ مت ٹائم دو، لیکن دیکھتا ہوں اللہ کے کرم سے. صبح سے لے کر شام تک دو لوگ تو لازمی آتے ہیں میرے پاس کہ اس کا کیا، اس کا کیا، یہ جواب صحیح، ایسا خط نہیں جاتا الحمدللہ. تو میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی اگر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کوئی دین سیکھنے آئے، فدا ہو جاؤ، وقت دو، بار بار آئے، بار بار سکھاؤ. گناہ ایک نہیں چھوٹ رہا، محبت پیار سے اپنے آپ کو ان سے حقیر سمجھ کر ان کو بتاتے رہو. اور کوئی اکڑ دکھائے، مستغنی ہو، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے تم بھی اسے مستغنی ہو جاؤ. دین محتاج نہیں ہے کسی کا، تقویٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. 100 دفعہ غرض ہے جس کو توبہ کرنی ہے اور دوزخ سے بچنا ہے وہ آگے آئے. اور ہمارے سر آنکھوں پر ہے الحمدللہ، کتنے کتنے خط ایک قسم کے آتے ہیں، پورا پورا جواب ملتا ہے. لکھتے ہیں کہ اس خط کے ساتھ آپ آ کر ملیں، ہم خود کہتے ہیں آپ آ کر ہم سے ملیں. کئی خط پر میں لکھتا ہوں میرے سے آ کر آپ ملیں تاکہ ان کو جھجک نہ ہو. اور الحمدللہ وقت لکھتا ہوں ملتے. کل پرسوں ایک میسج آیا کہ مدینہ شریف سے مولانا عبداللہ مدنی صاحب کے ذریعے سے کچھ ملنا ہے، کیا کروں میں؟ 11:30 بجے آ کر ملیں آپ، اور اس نمبر پر آپ ایڈریس پوچھ لیں. اب کہاں، آپ کو پتا ہے مجھے میسج اتنا کرنا آتا ہے، لیکن ایک بھائی آیا ہوا ہے، وہ پھر صبح آیا تو آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد وہ بھی آ گئے. اب بھائی کیا بات ہے، بس بتا دیا الحمدللہ. تو یہ ایک خاص بات ہے. حضرت فرماتے ہیں اہل اللہ کو آپ دیکھیں، میں تو کہتا ہوں کہ جتنے مرید ہیں مجھے سب چھوڑ دیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا اللہ مجھ سے راضی رہے. بس میرا اللہ مجھ سے راضی رہے. جسے 100 دفعہ غرض پڑی ہو وہ آئے اور اپنی اصلاح کرائے. ہمیں تم سے پیسہ نہیں چاہیے جو ہم تمہاری خوشامد کریں. ہم تم سے روٹی نہیں مانگتے، کپڑا نہیں مانگتے، نفع تمہارا ہے، میرا نفع اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ہاں میرا بال واسطہ نفع اگر ہے، کوئی بندہ اگر اللہ والا بن گیا، اللہ اسے اللہ والا بناتے ہیں، میں اگر ذریعہ بن گیا تو قیامت تک کے لیے میرا صدقہ جاریہ بن جائے گا. اس لیے حریص ہوں، لیکن الحمدللہ اور کوئی غرض نہیں. حریص ہوں کہ آپ، میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے. آپ اللہ والے بن گئے، قیامت کے دن میری طرف دیکھ لیا آپ نے، میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئے تو میرا اللہ کام بنا دیں گے. یہ تو حریص ہوں، لیکن یہ کوئی اکڑ دکھائے اور نخرا دکھائے. اور جناب ایک آدمی کا مالی معاملات ہیں، میرا نام لے کر کئی بار جھوٹ بول بول کر اور لوگوں سے پیسے نکال لیے. اب لوگ، بھائی صاحب اب تو کئی بار اعلان کر چکا ہوں، مجھے بتا ہی نہیں رہے. بات میں ایک بات کہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ بتاؤ بھائی. کہا وہ فلاں آدمی نے مجھ سے اتنے پیسے لے لیے تمہارا نام لے کر. میں نے کہا میں کوئی ہمالیہ پہاڑ پر گیا ہوا تھا جو آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں؟ کتنی بار بار اعلان ہوتا ہے کہ مالی معاملات، پارٹنرشپ، میری وجہ سے کسی کو جاب دینا، میری وجہ سے کسی سے پارٹنرشپ کرنا. میں نے کوئی اعلان کیا کہ پارٹنرشپ کرو؟ میں نے کسی سے کہا ہے ان کو؟ میں نے آپ سے کسی سے قرضہ لیا ہے؟ تو آپ مجھے بتاؤ، آپ کے دکانوں سے کوئی مال منگایا ہے؟ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، ہمارے لیے سب نعمتوں سے بڑھ کر اللہ راضی ہو جائے، معاف کر دے. اب جناب وہ مالی معاملات نہیں دیں گے اور آنے دے دو. ارے صاحب خط آتا ہے کہ میں اس بڑے گناہ میں مبتلا ہوں، گلے لگاتے ہیں، مایوس نہ ہو، بار بار سمجھاتے ہیں، لیکن مالی معاملات کا غبن کر کے اور یہاں اگر میرے قریب کوئی بیٹھے اور غرفت السالکین میں آئے، میرے ساتھ سفر پر چلے، تو چاہے کتنا بھی نیک ہوگا دل میں وسوسہ آئے گا کہ لگتا ہے شیخ کا بھی کوئی پرسنٹیج لگا ہوا ہے. ورنہ ایک آدمی ہمارے پیسے نہیں دے رہا، ہم اذیت اور تکلیف میں ہیں اور شیخ صاحب ان کو گلے لگائے ہوئے، کیسے آپ کو آنے دوں؟ آپ کہو مجھے معاف کرا کر دو. اب ہم کسی کو کہیں گے وہ معاف کرے نہیں مرے، ہمیں پتا ہے ان کے حالات کیسے ہیں. کیسے آپ نے اب تک کیوں پیسے نہیں دیے؟ 5,000 کر کے دیتے تھے، دے دیتے آپ نے تو 1,000 بھی نہیں دیے اب تک. اتنا بڑا جرم کر کے اللہ تعالیٰ مالی معاملات معاف کریں گے؟ بڑے سے بڑا گناہ کوئی بدفعلی بھی کر لے، حضرت نے کبھی اس کو نہیں نکالا. فرمایا یہ ہاسپٹل ہے، کیسے نکالیں؟ اور گناہ میں پڑ گیا پھر، اور زنا میں پڑ گیا پھر، قبرستان چلا گیا قبر پر، پھر ہم کیسے اس کو اس طرح کریں گے؟ اب اگر کوئی بیچارہ مالی معاملات میں واقعی پھنس گیا ہے اور وہ دین کی مجلسوں میں آ رہا ہے تو ہم اس کو کہیں گے نہیں آپ نکل جاؤ. لیکن جس کا ہمیں پتا ہے کہ اس کے پاس ہے پیسہ، دے نہیں رہا، یا معافی مانگنے کا بھی نہیں، یا ان کو فون بھی نہیں کرتا کہ میں آپ کو پتا ہے میں کلاش ہو گیا ہوں اور انشاءاللہ جیسے آئے گا تھوڑا تھوڑا کر کے دوں گا، بل دینے بلکہ اکڑے, میری مرضی جس کو دوں گا جس کو نہیں دوں گا تو اس کو آنے بھی نہیں دیا جائے گا. مالی معاملات ایسے ہیں. تو حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ بس یہ راستہ بہت لذیذ ہے اور بہت نازک بھی. اللہ والوں کو غیرت ہوتی ہے, اگر انہیں ظاہر ہو جائے یا منکشف ہو جائے کہ کسی طالب کے دل میں اب عظمت نہیں رہی تو پہلے ہی اس کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں, یا اگر کوئی اکڑتا ہے, استغنا برتتا ہے, اپنے مال اور اپنے پوسٹ وغیرہ پر کچھ سمجھتا ہے تو وہ اس سے پہلے مستغنی ہو جاتے ہیں. اللہ والے تمہاری خواہش تو وہ کرے جس کے دل میں دنیا ہو, تمہاری وہ خواہش کرے جس کو تمہاری جیب پر نظر ہو کہ میں اشارہ دوں گا لاکھ روپے ہدیہ مل جائے گا, اور جس کے دل میں صرف اللہ ہوگا وہ بھلا کسی اور کی طرف توجہ کرے گا؟ انہیں لالچ تو ہے نہیں کہ مریدوں کی تعداد بڑھے, لالچ ہے تو ایک لالچ ہے کہ اللہ خوش ہو جائے. یہ جو بڑھ رہے ہیں تو ہم تھوڑی کہیں گے کہ اللہ نہ بڑھے, اللہ بڑھا رہے ہیں, اللہ نے ستاریت کی چادر اڑائی ہوئی ہے, اللہ نے دوستوں کے دل میں نیک گمان ڈالا ہوا ہے. ایک سے ایک, چاہے آج پہلی دفعہ آیا ہوں, ہم ان کے قدموں کو اپنی نجات کا باعث سمجھتے ہیں دل سے, زبانی نہیں, اور الحمدللہ اپنی نجات کا باعث سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھتے ہیں. یہ تھوڑی اللہ والے میں تو ان کا غلام ہوں, یہ تھوڑی اللہ والے چاہیں گے کہ لوگ کم ہو جائیں. یا مراد یہ ہے کہ لالچ نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی روک لیا, اشارے ایسے دیے کہ آپ مجھ سے بیعت ہو جاؤ, یا اس کے مال وہ میں بھائی صاحب ادھر دیکھو ادھر مت دیکھو بچہ. اس لیے ایک اب یہ بہت خاص بات بتا رہا ہوں, صحابہ رضوان آپ سوچیں گے ابھی تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات ہو رہی تھی, اچانک معاملہ کیا ہو گیا, اب دیکھیے اچانک کیا معاملہ ہوتا ہے. اس لیے ایک صاحب جنہوں نے شروع میں بڑی محبت کا اظہار کیا کہ مجھے آپ سے بہت مناسبت ہے اور آپ کی باتوں میں مجھے نور ملتا ہے, لیکن بعد میں کسی اور جگہ بھی جانے لگے تو شیخ کو غیرت آتی ہے, اگر اسے احساس ہو جائے کہ طالب میرے علاوہ دزدیدہ نگاہوں سے کسی اور کی طرف بھی دیکھ رہا ہے تو اس کو غیرت, اس کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے. جہاں مناسبت ہے وہاں جاؤ, آپ کو وہی نفع ہوگا, ہمیں آپ کو زبردستی روکنا نہیں ہے, یہاں کیوں آئے تھے؟ لہذا میں ان سے تنہائی میں کہہ دیا, ان سے کہہ دیا کہ اب آپ میرے درس میں شرکت نہ کیا کریں, کیونکہ دنیا دار ہوتا تو چلو آتے ہیں تو آنے دو, نہ آنے سے تو بہتر ہے, کبھی کبھی نظرانہ بھی مل ہی جایا کرے گا. لیکن جو یہ چاہے گا کہ طالب اللہ والا بن جائے, بیچارے کی میرے پاس نقصان نہ ہو, اس کی عمر خراب نہ ہو, اوقات خراب نہ ہو, تو یہ طالب اللہ والا بن جائے گا اور اللہ والوں کا رنگ راسخ ہو جائے تو وہ طریق کے خلاف کوئی بات نہیں بتا سکتا. جو بزرگوں کا قاعدہ ہے کہ ایک در کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو, اس کے خلاف وہی کرے گا جس کے دل میں صرف اللہ نہیں بلکہ دنیا بھی گھسی ہوئی ہے. الحمدللہ میں جس سے تعلق رکھتا ہوں صرف اللہ کے لیے رکھتا ہوں. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھیے گا استغنا, اور دین کے معاملے میں دیکھیے گا حضرت کو اللہ نے کیسا جری بنایا تھا. صرف اللہ کے لیے تعلق رکھتا ہوں اور اللہ ہی کے لیے تعلق توڑتا ہوں جہاں ایسا کرنا فرض ہوتا ہے. جیسے کل ایک صاحب کے 8 سال کے تعلقات ختم کر دیے, 8 سال کے تعلقات ختم کر دیے. میں نے اسے میں گزشتہ 2 سال سے سمجھا رہا تھا, امید کرتا تھا کہ اصلاح ہو جائے گی. وہ علماء کو برا کہا کرتے تھے, کل بھی انہوں نے یہی کہا کہ علماء فلاں شخصیت کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں, حالانکہ ان کی بہت بڑی سیاسی جماعت بھی ہے جس سے وہ شخص دین کی خدمت بھی کر رہا ہے, اس پر تنقید کرنے سے بیکار اختلاف پیدا ہوتا ہے. اتنی زبردست مثال ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں آپ سے سبحان اللہ سنوں گا جب وہ مثال بتاؤں گا. آپس میں اتفاق ہونا چاہیے, نفاق نہ ہونا چاہیے. میں نے ان سے کہا بھائی دل کے کان کی کیف ہیں, کیف یہ دونوں کھلے رہیں گے کہ بات دل میں اتر جائے گی. یہ جو میڈیا ویڈیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا, فرمایا میں نے ان سے کہا کہ اگر کراچی میں کوئی ڈاکٹر سنکی ہو جائے, یعنی دماغی توازن صحیح نہ رہے اور کلینک کھولے ہوئے ہو, اور کراچی کے سب ڈاکٹر متفقہ طور پر ایک پریس نوٹ میں اعلان کریں کہ فلاں ڈاکٹر سے ہوشیار رہیں, تو اس معاملے میں آپ ڈاکٹروں پر اعتراض کیوں نہیں کرتے کہ ڈاکٹروں کی جماعت یہ کیا کر رہی ہے, اس سے آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی, بلکہ وہاں تعریف کرتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے بڑا احساس ذمہ داری کا ثبوت کیا اور ہمیں آگاہ کر دیا. کیسی مثال ہے بھائی؟ فرمایا یہاں تو خاموش رہتے ہو, جس کی وجہ سے ہم ذرا سے محفوظ ہو گئے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے دل میں بدن کی اہمیت ہے, ہمارے دل میں اپنے جسم کی اہمیت ہے, ہم اپنے جسم کو ضرر سے بچانا چاہتے ہیں. اس لیے ڈاکٹروں کی بات کا اعتبار کرتے ہیں اور روح کی ہمارے دماغ میں کوئی اہمیت نہیں، جس سے ساتھ دین سیکھ لیتے ہیں، اس کے نفع و ضرر کا ہمیں کوئی خیال نہیں۔ اس لیے تمام علماء ایک شخص کے خلاف جب اعلان کرتے ہیں کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ علماء نے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ علماء نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا اور ہمیں گمراہی سے بچا لیا، دوزخ سے بچا لیا، ورنہ عذاب دوزخ میں مبتلا ہو جاتے، بلکہ روح کی فکر نہ ہونے کی وجہ سے، روح کے ضرر کو ضرر نہ سمجھنے کی وجہ سے علماء کے اعتراض پر ہمیں یہ باتیں سوچتی ہیں کہ علماء آپس میں پھوٹ ڈال رہے ہیں۔ جو سچا اللہ والا عالم ہوگا اس کی تمنا ہوگی کہ اللہ ہر ایک سے دین کا کام لے، لیکن تل کا حدود اللہ فلا تقرب ہوا، حدود نہ ٹوٹنے پائے اسلام کے، شریعت کے، اور جو شریعت کی حدود توڑ رہا ہے، داڑھی منڈی بھی ہے، سگریٹ پی رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، عورتوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، اور دین کے شرعی احکامات پردے کا مذاق اڑا رہا ہے، اعلان کرتا ہے کہ پردہ کچھ نہیں ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہونا چاہیے، سارا فساد چہرے سے تو شروع ہوتا ہے، اور محرم کے بغیر سفر کر لو، قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ اٹھا لیا کوئی مسئلہ نہیں، توڑ مڑوڑ کے دین پیش کر رہا ہے، کیونکہ شارٹ کٹ مار رہا ہے، اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ پسند آ رہا ہے، اور اس کے لیے اگر مفتی اعظم کہیں کہ یہ غلط ہے تو لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ آگے سنیے آپ، حالانکہ وہ شخص عالم بھی نہیں ہے اور لوگ اس کو مولانا کہتے ہیں، نام نہیں دیا ہم نے، ڈیش میاں، آپ ایک غیر عالم کو عالم کا درجہ دے رہے ہیں بلکہ علماء سے زیادہ سمجھ رہے ہیں، کسی نقلی ڈاکٹر کو ڈاکٹر کیوں نہیں سمجھتے، پھر ان سے علاج کیوں نہیں کراتے؟ پھر میں نے ان سے کہا کہ علماء اس لیے اس شخص کے خلاف ہیں کہ اس نے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ہدف ملامت بنایا ہے، اس ظالم نے، عالم بھی نہیں ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ہدف ملامت بنایا ہے۔ آپ سن رہے ہیں صحابہ کے لیے کیا حدیثیں آ رہی ہیں، اور یہ ظالم صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ہدف ملامت کر رہا ہے، ان پہ اعتراضات اور برا بھلا کہہ رہا ہے، آج بھی ہے چمچے چار جمع ہو جاتے ہیں اور صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ سنیے آگے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار ساتھی ہوں اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جن کی مدح و ستائش بیان فرما رہے ہیں، اس یہ صرف تھوڑی اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ نے آگے بھی فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے، فیضان سے کیا ملا ان کا، ان کو رضوان اللہ، کیا یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، یہ صحابہ کے حالت یہ بھی کہ اللہ کی رضا، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں اور مدح فرما رہے ہیں، سیماؤں فی وجوہی من اثر سجود، اور اللہ تعالیٰ ایک طرف جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرما رہے ہیں، اور یہاں جو ہے وہ اعتراض کرنا دلیل ہے کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں ہے۔ ان کو ایک شخص گالیاں دینے لگے تو کیا ایسے وقت میں خاموش رہا جا سکتا ہے؟ جو صحابہ کے بارے میں بری بات کہے، انہوں نے کہا میرے دل میں تو اس کی محبت معلوم ہوتی ہے جو صحابہ کو برا کہہ رہا ہے بدماش۔ اس پر میں نے ان سے کہا بس، تو پھر آج سے میرے اور آپ کے تعلقات ختم، 8 سال کے، 2 سال سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، میرے آپ کے تعلقات ختم، اب آپ مجھے اپنی صورت نہ دکھائیں اور نہ میرے جنازے میں شریک ہوں۔ میں یہ وصیت کر جاؤں گا کہ اس شخص کو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے دشمنی رکھنے والے کو دوست رکھتا ہے، میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دیا جائے۔ اب آپ سے محبت و تعلق رکھنا میرے لیے جائز نہیں، اب مجھے اللہ کی پکڑ کا خطرہ ہے، ڈر ہے، کیونکہ دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ تو سیکھے ہی نہیں ہے، کوئی دوست یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے دشمن سے دوستی کی جائے؟ اب آپ چاہے مجھے گالیاں دیں، چاہے لوگوں میں مجھے برا بھلا کہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس میرا اللہ مجھ سے راضی رہے۔ اللہ نے مخلوق سے نظر اٹھا دی ہے، یہ ان کی توفیق ہے، میرا کمال نہیں، ان کو اٹھا دیا، فرمایا جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ اب جب توبہ نہیں کرتے، اعلان نہیں کرتے توبہ کا سب کے سامنے، جب تک شکل نہیں دکھانا۔ آج کل ان مسٹروں نے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اپنے جیسا سمجھ لیا ہے کہ ان کے مشاجرات پر تبصرے کرتے ہیں، بدگمان ہوتے ہیں، حالانکہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جو مشورے میں معاملات ہوئے تھے اپنے نفس کے لیے نہیں تھے بلکہ اللہ کے لیے تھے، انہوں نے کسی دینی احکام پر کوئی بات نہیں کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کے دل کو ایسا قلب کو تعلق مولا نصیب ہو گیا تھا کہ ان کی قلب کی نظر ہر وقت مولا کی نظر پر رہتی تھی۔ اگر کسی صحابی کو اپنے اجتہاد سے یقین ہو گیا کہ فلاں صحابی سے غلطی ہوئی ہے اور اگر میں نے اس کا رد نہ کیا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، بس پھر نہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کی، نہ کسی اور کی، نہ دوسرے صحابی کی پرواہ رہی، اور دوسرے نے اپنے اشتہار سے یہ سمجھا کہ صحابی سے غلطی ہوئی ہے اور اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے، اگر میں نے اس کے خلاف کیا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے وہ بھی اپنے جان سے اور دوسرے کی جان سے بے خبر ہو گئے، کیونکہ ان کی نظر صرف رضا الہی پر تھی۔ اس لیے جتنے بھی ایسی باتیں ہیں سب ایمانی ایمان ہیں، خواب و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یہ تو ان کے جوش ایمانی کی دلیل ہے۔ ان کا ایمان ہماری طرح ضعیف نہ تھا کہ منکرات گناہ کو دیکھ کر خاموش ہو جاتے کہ ہم کیوں بولے، ہم تلوار اٹھا کر کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالیں، یا دس بہانے ہم کرتے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان ایسے نہ تھا، جس بات کو حق سمجھتے تھے اس کے لیے جان کی بازی لگا دیتے تھے۔ وہ مشورے کیونکہ صرف اللہ کے لیے تھا، اللہ کے لیے، اس لیے دونوں انعام قرب سے نوازے جائیں گے، کیونکہ فیصلہ ہو گیا نا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اس وقت ہم آپ تھے، آپ تھے، میں تھا، تو ہم کیوں گناہگار ہوں کچھ بول کر؟ بھائی اللہ ان سے ہمارا پوچھیں گے، پھر ہم کیوں اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں؟ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے دو شہزادے ہوں، ایک کہتا ہے کہ میرے بابا یعنی بادشاہ اس بات سے خوش ہوگا، دوسرا شہزادہ اس کے خلاف کہہ رہا ہو کہ نہیں، میرا بابا اس بات سے خوش نہیں ہوگا بلکہ فلاں بات سے خوش ہوگا۔ اس پر دونوں کے مشورے میں فرق پڑ گیا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوگا تو بادشاہ دونوں کو اپنا قرب عطا کرے گا اور انعام دے گا، کیونکہ وہ کہے گا کہ یہ دونوں مجھے خوش کرنے کے لیے تو ان کے مشورے آپس میں اس طرح ہوئے تھے، اپنے نفس کی وجہ سے تھوڑی کیا تھا، انہوں نے میری رضا اور خوشی منظور تھی۔ ایسے ہی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مشوروں کی وجہ سے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے تھے، اپنے نفس کے لیے نہیں تھے۔ اس لیے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قرب عطا ہوا اور آخرت میں بھی قرب عظیم اور انعام عظیم ملے گا انہیں۔ اللہ کرے میری آنکھیں، ہم سب کی آنکھیں کھل جائیں اس معاملات میں۔ سنتے جائیے، بہت سے لوگوں نے اللہ والوں کو ذلیل سمجھ رکھا ہے کہ بس ہمارے غلام ہیں، یا یہ کہ بے حص ہیں۔ ہمارے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم حاجت مند تو ہیں مگر دین فروش نہیں ہیں۔ اللہ پر نظر ہے، حاجت مند تو ہیں کہ اللہ ہمیں یہ دے، اللہ ہمیں یہ دے، ہمیں حاجت ہے، حاجت مند تو ہیں مگر دین فروش نہیں۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں میرے مذہب میں تو ہدیہ میں یہ ہے کہ اگر جوش اٹھے تو دے ورنہ نہ دے۔ معمول کرنے میں یہ خرابی ہے کہ اگر جی نہ چاہا تب بھی دینا پڑتا ہے۔ صاحب ہدیہ نے، وہ ہدیہ دے رہے تھے، حضرت مجدد سمجھا رہے تھے، وہ ضد کر رہے تھے، اپنی چلا رہے تھے، صاحب ہدیہ نے کچھ عذر کر کے کہا کہ حضرت میں نے جو کچھ کہا ہے سب صحیح ہے۔ حضرت مجدد نے فرمایا میں اس کی تکذیب نہیں کرتا، معاملے میں تو میرے یہاں تک معلوم ہے، میرا یہاں تک معمول ہے، معاملہ کوئی ہو تو اشرف علی کا یہ معمول ہے کہ اگر ایک طرف چمار ہو اور ایک طرف مولوی صاحب ہو تو میں یہ نہ کہوں گا کہ کیا مولوی صاحب جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ فیصلے کے لیے، کیا ہے بھائی مولانا، کیا لکھا حضرت، حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں بھی قاضی تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زراعت چوری ہو گئی، ایک یہودی کے پاس پہچانی، تو حضرت شریح کے یہاں دعویٰ دائر کیا، حضرت شریح نے گواہ طلب کیے، حضرت نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے اور ایک آزاد کردہ غلام کو پیش کیا۔ حضرت شریح نے کہا کہ صاحبزادے کی گواہی معتبر نہیں، کیونکہ حضرت شریح کے نزدیک لڑکے کی گواہی باپ کے حق میں مقبول نہ تھی، اور حضرت علی کے نزدیک بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر تھی۔ جو سوتے نہیں ہیں نا، ایک ایک جملے میں مزہ آتا ہے کہ ہمارا دین کیسا ہے۔ لہذا تکمیل شہادت نہیں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اور گواہ پیش کیجئے کہ یہ ذرا آپ کی ہے، آپ نے عذر کر دیا۔ اس پر حضرت شریح نے مقدمے کو خارج کر دیا اور وہ ذرا یہودی کے حوالے کر دی۔ آپ خوشی خوشی عدالت سے باہر تشریف لے آئے، خود بڑے ہیں وہاں پر۔ یہودی نے سالت کو دیکھ کر فوراً کلمہ پڑھ لیا، فوراً کلمہ پڑھ لیا، دین اس طرح پھیلا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن اوپر بیٹھ کر گردن کاٹنے لگے ہیں، پیٹ پر بیٹھ کر تھوک دیا اس نے شیر خدا پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم داماد پر، شیر خدا پر، خلیفہ پر ہونے والے خلیفہ پر تھوک دیا، ہٹ گئے کہ جا تجھے آزاد کرتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا میرے دل میں نفس نہ آ جائے کہ نفس کی وجہ سے تمہاری گردن کاٹوں. کیا ان حضرات کا نفس تھا؟ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تھوکنا کوئی معمولی بات ہے؟ یہی تو یزت کی ان کو اللہ نے اسی لیے تو قرض کیا. ہم اسلام میں شرماتے ہیں کہ میں سفید داڑھی والا کیسے شیخ کو کہوں کہ میرے دل میں گندے خیالات آتے ہیں، کیسے کہوں کہ حسین لڑکے کے پر میں جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہوں، مال خرچہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہوں. اور ایک صاحب کو میں نے کل ڈانٹا ہے، معافیا مانگی، اس نے کہا بیوقوف آپ یہ لکھ رہے ہو کہ مجھے شرم آ رہی تھی کہ شیخ کو بتا کر بتاؤں گا تو بےعزتی ہو جائے گی. میں نے کہا آپ کو شیخ کے سامنے عزت کا خیال ہے، رب العزت کے سامنے عزت کا خیال نہیں ہے؟ کہ اتنے بڑے گناہ میں آپ مبتلا ہو اتنے برسوں سے بیوقوف، اور آج بتا رہے ہو اتنے برسوں کے تعلق میں، ایک دن نہیں بتایا آپ نے مجھے، اور یہ کہ میری بےعزتی ہو جائے گی. شیخ تم بڑھ گیا، اللہ زیادہ ہے شیخ زیادہ ہے؟ یہی لوگ کامیاب نہیں ہوتے جو مخصوص شیخ کو بناتے ہیں بیوقوف. اللہ کے سامنے ذلیل ہو رہے ہو اس کی فکر نہیں؟ 10 سال میں شکر کرو تمہیں موت نہیں آئی، ورنہ موت ہوتی گناہ کے ساتھ. جس حالت میں جو مرتا ہے اس حالت میں اٹھایا جاتا ہے، پھر کیا حال ہوگا؟ اس عمل پر یہودی کلمہ پڑھ لیا، اس نے ذرہ پیش کی کہ آپ کی ذرہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ہم نے تم کو ہدیہ کر دی یہ ذرہ، جاؤ تمہارے لیے یہ ذرہ ہے. یہ وہ یہودی آخری عمر تک ساتھ رہا، اور جنگ صفین میں جنگ صفین میں شہید ہو گیا، ہمیشہ زندہ رہا وہ. اگر آج کل کے حالات ہوتے تو کہتے کہ نعوذ باللہ یہ صاحب جھوٹے تھے. ترہ یہ کہ ان کی خلافت کا زمانہ اور ان کو ذرہ رنج نہیں ہوا کہ ہم نہیں تو آپ کو قاضی بنایا، ہمارے خلاف فیصلہ. فرمایا یہ ہے ہمارا دین. ہمارے حضرت نے مجلس کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا، میں تو حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ، میں جان کر شریعت کو نہ چھوڑوں گا، یہاں قبول ہدیہ سے معنی شرعی ہے، کیسے لے لوں؟ البتہ اگر مجھ کو اپنی غلطی ثابت ہو جائے سب کے سامنے رجوع کر لوں گا، اور بدون معنی شرعی کے میں کیوں واپس کرتا جبکہ میری کوئی آمدنی بھی نہیں ہے؟ اس سے سمجھ لو کہ رنجیدہ ہو کر ہی واپس کرتا ہوں. کاشتکار کو اناج کی ضرورت ہے، جیسے فرمایا کہ ہمیں احتیاج، ہمیں حاجت تو ہے، ہم حاجت منتے ہیں، دین فروش نہیں ہے. جیسے کاشتکار کو اناج کی ضرورت ہے، لیکن اگر کوئی پیشاب میں بھگو کر لائے تو کیا وہ اس کو لے لے گا؟ چنانچہ تجربہ مجھے اب ہوا. حضرت مجدد فرما رہے ہیں، حضرت نے ساری جائیداد دے دی تھی، فرمایا ان حالات میں مجھے تجربہ ہوا کہ اگر والد صاحب کے وفات پر ہوتا تو میں اپنے اس حصے کو ترکے میں تر بتر نہ کرتا، پھر دیکھتا کہ کون ذلیل سمجھ کر ہدیہ دیتا ہے، کون ذلیل سمجھ کر ہدیہ دیتا ہے. حضرت کسی نے کہا مولانا جلیل احمد آخون سے کہ حضرت والا کو، شیخ العرب والعجم حضرت والا کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے تو حضرت کو جو ہے وہ ہدیے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا خدا کی قسم حضرت کو ہدیے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو ضرورت ہے. وہ ہمارا ہدیہ قبول کرتے ہیں، ان کا ہم پر احسان ہے کہ ہمارا ہدیہ قبول کرتے ہیں. آپ ضرورت سمجھ کر شیخ کو دیتے ہو، آپ نے شیخ کو بھکاری سمجھا ہوا ہے. تو حضرت مجدد فرماتے ہیں، یہ میں نے صحابی کے بارے میں بتایا، یہ مضمون ہے اس لیے پورا بتانا پڑا. خیر اللہ کی حکمت ہے، شاید اسی حالت میں میرے اندر تکبر پیدا ہو جاتا، اس لیے اللہ تعالی نے وہ جائیداد لے لی، کسی اور کو دلوا دی. پھر وہ صاحب نہایت لجاجت سے معافی کے خواستگار ہوئے. حضرت نے فرمایا کہ معاف کر دیا، مگر ہدیہ بیچنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. تو صاحب نے کیونکہ نیک آدمی تھے کہا حضرت ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں گے میں ویسے کروں گا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مضمون ختم نہیں ہوا ابھی، اور علماء کے بارے میں تو ایسی باتیں ہیں کہ میں کیا آپ کو بتاؤں جو اب آگے آنے والی ہیں، وہ پتہ نہیں کیا ہے. 3-4 منٹ میں ایک ضروری بات عرض کرتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے اصلاح انقلاب اور امت، اصلاح انقلاب امت کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 31 سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، علماء دین سے مسئلہ پوچھنا جو ہم نے مذاق بنا رکھا ہے. جب تک اپنے پسند کا آتا نہیں ہے ہر جگہ بھیجتے رہتے ہیں. فرمایا کہ بعض اوقات تو یہ بھی تحقیق نہیں کرتے کہ یہ شخص واقعی میں عالم بھی ہے یا نہیں، بس کسی کے نام کے ساتھ مولوی سن لیا اسی سے دین کی باتیں پوچھنے لگے. نمبر 2، بعض اوقات عالم ہونا معلوم ہوتا ہے مگر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس عقیدے کا ہے. ایسے شخص کے جواب میں 2 خرابی لازم آتی ہے. بعض اوقات تو عقیدہ یا عمل میں خرابی آ جاتی ہے، اور بعض اوقات تردد اور شبہ میں پڑھ کر پریشان ہوتا ہے یا دوسروں کو پریشان کرتا ہے. ایک کی کتاب دیکھنے سے نقصانات کے بیان گزر چکا ہے پہلے کی کتاب دیکھ کر جو فیصلہ کرتے ہیں. دوسری غلطی یہ کی جاتی ہے کہ ایک مسئلے کو کئی جگہ پوچھتے ہیں, اس میں کئی خرابیاں ہیں. نمبر ایک, بعض اوقات سے جواب مختلف ملتا ہے تو اس وقت جو فتویٰ دینے والا ہوتا ہے اس سے پریشان ہوتے ہیں یا نفس اس میں شامل ہو جاتا ہے, اس پہ عمل کرتے ہیں. اور کبھی اس کی عادت ہو جاتی ہے کہ استفتا یعنی فتویٰ حاصل کرنے سے یہی مقصود ہوتا ہے کہ نفس کے موافق جواب ملے, اور جب تک ایسا جواب نہیں ملتا پوری کوشش اور جستجو میں رہتا ہے. اب ایک کو اللہ نے بہت علم دیا ہے اور اس کو یہ بات صحیح نہیں لگ رہی بزرگوں کا طریقہ, تو وہ اپنے پورے علم کو داؤ پر لگا کر سوال پوچھے گا ہر طریقے سے. ظاہری بات ہے سامنے والا جب ایسے حالات دیکھے گا کہ ایسی اہل علم جب پوچھے گا اور وہ چاہتا ہے کہ یہ نہ ہو تو وہ ایسے ایسے دلائل دے گا کہ مفتی صاحب تو جو دیکھیں گے ان کو تو غیب کا علم نہیں ہوتا, جیسا لکھیں گے ویسے ہی پوچھے گا. نہ وہ دوسرے کو بلائے گا کہ آپ آؤ یہ انہوں نے آپ کے لیے لکھا ہے یہ کیا معاملہ ہے, عدالت تھوڑی لگانی ہوتی ہے. ورنہ جو سچا ہوتا ہے دوسرے سے کہتا ہے کہ آپ بھی لکھ کر دو میں بھی لکھ کر دوں پھر ہم پوچھتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ حرکت دینداری سے بہت دور کر دیتی ہے, یعنی سراسر خواہش کی پیروی اور دین سے کھیلنا ہے. ایک تیسری غلطی اس دوسرے غلطی سے یہ پیدا ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایک مجیب جواب دینے والے کا جواب, یہ جو ہم حرکتیں کرتے ہیں, دوسرے مفتی کے سامنے نقل کر دیا جاتا ہے. چونکہ بعض اوقات طبیعت کا رنگ خاص ہوتا ہے, بعض اوقات نقل یعنی ایک مفتی صاحب کی بات دوسرے کے سامنے کرنے کا لہجہ مناظرانہ ہوتا ہے اور انداز ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا سمجھتا ہے اس نے مجھ پہ طنز کیا ہے, یعنی کہ اس لیے کبھی اس ایک مفتی صاحب کی زبان سے دوسرے کی نسبت یا اس کے جواب کی نسبت کوئی لفظ نکل جاتا ہے, پھر یہی چغلی کرنے والا ادھر کی بات ادھر پہنچانے والا یہی ناقل یا دوسرا اس مجیب تک اس کو پہنچا دیتا ہے, پھر وہ کچھ کہہ دیتا ہے اس کی خبر پھر پہلے تک پہنچا دیتے ہیں. بعض دفعہ بلکہ اکثر ان زبانی فتووں میں بھی بہت کچھ لفظ ادل بدل ہو جاتے ہیں, اس طرح آپس میں ایک فساد عظیم برپا ہو جاتا ہے. ایک غلطی یہ کہ غیر ضروری مسئلے دوسروں کے لیے پوچھے جاتے ہیں پھر ان کو وہ فتویٰ بھیج دیا جاتا ہے دیکھ یہ کیا ہے. ایک غلطی یہ کہ مسائل کے دلائل دریافت کیے جاتے ہیں جن کے سمجھنے کے لیے علوم درسیہ کی 12-13 سال کی حاجت ہے, اور چونکہ سوال پوچھنے والے کو وہ حاصل نہیں درس نظامی وغیرہ اس لیے دلیل کو سمجھتا نہیں ہے. اور اگر اسی خیال سے کوئی مفتی عالم صاحب دلیل بتانے سے انکار کر دیتا ہے کہ میں اس کو کتنے گھنٹے سمجھاؤں گا, اس کو ہم پر اعتماد ہی نہیں ہے. مفتی اعظم ہے, بڑے دارالافتاء ہے, وہاں مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, نائب مفتی بیٹھے ہوئے ہیں, دلائل دلائل, وہ اس کے دلائل ہم کہاں سے سمجھ سکتے ہیں. تو وہ مفتی صاحب انکار کر دیتا ہے تو پھر عجیب و غریب بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں اور ان کی بد اخلاقی کا آگے جا کے بتا دیتے ہیں, حالانکہ وہ اخلاق کہاں خراب ہیں, وہ کیا ہمارے لیے بیٹھے ہوئے سارا دن, ہمیں ان پر اعتماد ہی نہیں ہے, تو پھر فائدہ کیا ان کے پاس جانے کا. ایک غلطی یہ کی جاتی ہے کہ کسی سے مسئلے میں مباحثہ شروع کر دیتے ہیں پھر اپنے تائید کے لیے فتویٰ حاصل کرتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, تاکہ میں جیت جاؤں, اور وہ فتویٰ اپنے مخالف کو دکھا کر اس پر احتجاج غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر وہ اپنے موافق فتویٰ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس طرح خامخواہ باہم جنگ و جدل کیا کرتے ہیں, حالانکہ عوام کو اس سے پڑھنا بہت خطرے کی بات ہے. اگر ان سے کوئی اہل باطل الجھے تو علماء کا حوالہ دے کر اس کو قطع کر دیا جاتا ہے, اگر غرض ہوگی آپ سے خود پوچھے گا وہ آپ کیوں پیچھے پڑتے ہیں. اب سنیے آپ یہ خاص بات جو بتانی تھی, ان سب غلطیوں کی اصلاح اس طرح ہو سکتی ہے کہ آپ اپنا دستور عمل اس بات مسئلہ پوچھنے میں یہ رکھیں کہ جب کوئی ضروری بات پیش آوے, حضرت فرماتے تھے ایک شیخ ایک مفتی, اور شیخ بھی فیض یافتہ ہو اور مفتی صاحب بھی صحبت یافتہ اور فیض یافتہ ہو. اپنے عمل کرنے کے لیے پوچھیں مباحثے کے لیے نہیں, ایسے شخص سے مسئلہ پوچھیں جس کا صحیح ہونا معتبر لوگوں سے پہلے معلوم ہو اور پھر اس پر اعتماد اور اعتقاد بھی ہو کہ وہ صحیح العقیدہ ہے اور مجھے مسئلہ صحیح بتائے گا, میرا شیخ مجھے صحیح بتائے گا. اور دلیل دریافت نہ کریں, دلیل دریافت نہ کریں, عقل کی دلیل دو. پارس پتھر سے لوہے نے پوچھا کہ سنا ہے کہ آپ سے جو ٹچ ہو جاتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے, دلیل دو کا دلیل کی کیا بات ہے, ٹچ ہو جا کونو ما صادقین سے اللہ کا پیار ملتا ہے, دلیل کی کیا بات ہے, خود کونو ما صادقین میں آ جائے ہم لوگ, ہر شخص دوسرے کو نیک سمجھے. اور کسی دوسرے عالم سے بلا ضرورت نہ پوچھیں, اگر باوجود ان سب نصیحتوں کے اس کے جواب سے شبہ رہے, دل مطمئن نہ ہو اور تسلی نہ ہو تو ایسے ہی صفت کے اتنے ہی اونچے کسی معتبر محقق کے دوسرے عالم سے پوچھ لیں, اور اگر جواب پہلے کے خلاف ہو پہلے کا جواب اس کے سامنے اور اس کا جواب پہلے کے سامنے نقل نہ کریں, آپس میں غلط فہمیاں نہ پھیلائیں, اور جس قول پر قلب مطمئن ہو اس پر عمل کریں, اور یہی عمل اس حالت میں کریں, بلکہ دوسرے عالم کے خود بخود اول کے خلاف کوئی جواب اس باب میں کان میں پڑ جائے تو بھی اس طرف دھیان نہ دیں, یعنی ہر ایک کا جواب دوسرے کو نہ بتائیں تاکہ وہاں مخالفت نہ پیدا ہو جائے. جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں, ہمارے پاس آتے ہیں بچی کا کھانا, ہم کہتے ہیں بھائی سنت سے ثابت نہیں. حضرت مولانا یوسف لدھیانی صاحب شہید رحمتہ اللہ علیہ نے 1990 میں ایک سال کم آپ کے مسائل ان کا حل جنگ اخبار کی وہ کٹنگ میرے پاس موجود ہے. حضرت نے فرمایا کہ آج جمعے کا دن ہے, آپ کے مسائل اور ان کا حل میں اب حضرت مولانا یوسف لدھیانی صاحب شہید رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بچی کا کھانا خلاف سنت ہے. اگر کوئی کہتا ہے یہ جملہ نہ کہو, کوئی بات نہیں, سنت ثابت نہیں ہے. اب ایک کا پہلے نکاح ہو چکا ہے, اب رخصتی ہے, رشتہ ٹوٹنے کا ڈر ہے, ایک اپنے ابا سے کانپ رہا ہے, برادری سے کانپ رہا ہے, تو ہم کیا زبردستی کر سکتے ہیں کسی سے؟ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگر دعوت میں جائیں گے ہمارے پاس شریک نہیں ہونا, یہ جائز ہی ہے؟ ہم سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ بھائی ہمت ہے تو سنت کو کیوں چھوڑیں, اگر ہمت نہیں ہے تو آپ کی مرضی. اب تو بڑے مجمع میں آدمی اعلان کر رہا ہے کہ ابھی رشتہ ٹوٹ نکاح ہو چکا ہے, رشتہ ٹوٹنے کا ڈر ہے خدا نہ خواستہ, یا خاندان میں باتیں پہلے ہو چکی تھیں اب لڑائی کا خطرہ ہے, آپ بھائی مفتی صاحب سے پوچھ لو, گناہ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہاں گناہ ہے تو شریک نہیں ہونا ہے. اب اگر کوئی شریک نہیں ہوتا گناہ تو کیا جرم کرتا ہے؟ اگر شادی کا کھانا ہے, بچیوں کا کھانا ہے, کوئی شریک نہیں ہوتا کہ مجھے سنت پر چلنا ہے, تو کیا میں اسے زبردستی کہوں گا کہ آپ سنت کو چھوڑ دو؟ کیوں چھوڑنے سنت کو بھائی؟ اور اگر کسی کو کرنا ہے, پیسے اڑانا ہے اور 20-20 لاکھ خرچہ کرنا ہے, ہر ایک کی مرضی ہے اپنی, دین میں کوئی زبردستی تھوڑی ہے. ہم تو ہمارے شیخ کا کام ہے عمل کرنا اور بتانا کہ بھائی ایسا دور آ چکا ہے, بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اور دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, مسائل پیدا ہو رہے ہیں, بینکیوٹ ہال میں ایک ہی انٹرنس ہے اور یہاں پر اللہ کا عذاب شروع ہونے والا ہے, نامحرم آپس میں مل کر خیریت پوچھ رہے ہیں, ایک انٹرنس میں آپ کیسے جاؤ گے؟ اگر ولیمہ ہے اور کنات لگی ہوئی ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, عورتوں میں کھلانے والی عورتیں ہیں, انہوں نے کنات لگا کر سیپریٹ کر دیا ہے, جاؤ, کس نے منع کیا ولیمہ میں؟ لیکن جب ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں ہم سنت چھوڑیں؟ اور کیسے معاشرے کے اندر یہ سب چیزیں نکلیں گی؟ لیکن آج تک الحمدللہ کسی سے زبردستی تھوڑی کی ہے. اگر کوئی کرتا ہے اس کی مرضی ہے, دوسرا نہیں چاہتا تو اس کی مرضی ہے, وہ اچھا ہے سنت پر عمل کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. ہمیں ایک آدمی کو بچی کا کھانا کرنا ہے تو وہ بتائے گا کہ ایسا ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر فلاں زبردستی کرتا ہے. زبردستی کرنے والے سے پوچھے کس نے زبردستی کی بھائی؟ اور ظاہری بات ہے مفتی صاحب کو سامنے جو آپ پیش کریں گے وہی جواب دے گا. فتاوی محمودیہ میں لکھا ہوا ہے, اتنے بڑے فتاوی محمودیہ میں بچی کا کھانا سنت سے ثابت نہیں ہے, یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بارات کس طرح شروع ہوئی, رخصتی کا کوئی کھانا نہیں ہے, اور کتنے فتاوی ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے. حضرت مجدد کی کتاب میں لکھا ہوا ہے حضرت شاہ رخ صاحب آخری سانس تک بچی کے شادی میں شرکت نہیں کی, حضرت والا نے شرکت نہیں کی, مولانا حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم حضرت شاہراہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے اجازت یافتہ ہیں, ان سے میری بات بھی فرمایا کہ حضرت شاہراہ صاحب ساری زندگی ایک بار بھی بچی کے کھانے میں نہیں گئے, چاہے رشتہ داری تھی چاہے بھائی کا تھا کوئی بھی تھا. اور فرمایا الحمدللہ آج تک میں بھی نہیں گیا ہوں, چند دن پہلے میری بچی کی شادی ہوئی, جو مہمان آئے تھے دوسرے شہر سے, اس کو کھانا نہیں کھلائیں گے کیا؟ ہوٹل پہ جا کر کھانا کھاؤ؟ ابا اما رک گئے, بھائی بہن رک گئے, ان کو کھانا کھلانے کو منع کریں گے کہ آپ رات کو 11 بجے بھائی بہنوں سے کہیں دعوت نہ دو؟ اگر وہ آ کر بیٹھ گئے تو آپ ان سے کہیں گے اب آپ دیر ہو رہی ہے, آپ جائیں, ہمارے کھانے کا وقت ہو رہا ہے, اب اپنے گھر جاؤ تاکہ خاندان میں جھگڑا پیدا ہو, دعوتیں مت دو. باقی اگر کوئی باہر کا مہمان آیا ہے اس کے لیے آپ کھانا نہیں انتظام کریں گے؟ آپ کو اندازہ ہے کہ میرے یہ بھائی بہن رات تک دیر تک بیٹھیں گے, 10 آدمی کا کھانا بڑھا دیا, دعوت کوئی بھی نہیں دیا, اگر اور 2-4 بھائی آ گئے تو خود کھانا مت کھاؤ, ان کو کھلا دو. جو شریعت سنت کا راستہ اصل بھی ہے, اکمل بھی ہے, اجمل بھی ہے, اس سے زیادہ ہم کیا بات کریں؟ حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکہ میں مجھ سے فرمایا اپنے کسی متعلقین کو بچی ہوئے کھانے میں جانے کی اجازت مت دینا، تم بھی مت جانا. میں نے کہا حضرت الحمدللہ بڑے حضرت نے ہمیں سکھایا تھا، ہمارا یہی معمول ہے. اب ہمارا تعلق والا کوئی اگر جاتا ہے ہم تو ناراض بھی نہیں ہوتے، پتہ چلنے کے بعد بھی ان کو بلا کر پوچھتے بھی نہیں ہے کہ آپ کیوں گئے. ایک کوئی ایسی بات ہو تو ثابت کر دیں، اب کوئی بات اڑاتا رہے کچھ کرتا رہے تو عزت اللہ کے ہاتھ میں کسی انسان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. اتنا صاف صاف بتاتے ہیں پہلے نکاح ہو چکا، اب وہ لڑکا کو بدل دیا، وہ کہتا ہے میں شادی کا کھانا نہیں چاہیے، اور بیوقوف والد کہہ رہا ہے پھر طلاق دو، ہمیں تو دعوت کرنی ہے، فرض واجب سمجھ رہے ہیں. وہ پورے فتویٰ میں شرائط لکھی ہوئی ہیں، پہلی شرط بھی کوئی پورا نہیں اترتا، فوراً کہتے ہیں ہم نے برادری کا اتنا کھانا کھایا ہے آج ہماری بیٹی کی باری ہے تو ہم کھانا نہ کریں، وہی تو اوپر سب سے پہلے لکھا ہوا ہے یہی بات. اور مشائخ کا یہ کام ہوتا ہے آنے والے طوفان کو روکنا، تاکہ ایسا نہیں کہ طوفان آگے بڑھ جائے. جب مقتدا ہم اگر جائیں گے اور مقتدا اگر کریں گے تو ان کے ساتھ جتنے متعلقین ہیں وہ شروع ہو جائے گا. حضرت فرماتے تھے کہ میں عمل نہیں کروں گا، آپ عمل نہیں کریں گے پھر کون عمل کرے گا. ایک ثابت کر کے بتائے کہ ہم نے کہیں زبردستی کی ہو، ایک عمل کوئی کر کے ثابت بتائے کہ ہم نے کسی کو زبردستی کی ہو، گھر ٹوٹ جائے اور ابا تمہیں گھر سے نکال دے، ایک کوئی ایسا ثابت انشاءاللہ نہیں کر سکتا. آتے ہیں پوچھتے ہیں بتاتے ہیں بھائی سنت کا یہ راستہ ہے، پال پوس کر بیٹی حوالے کر رہا ہے آپ کے، اور اوپر سے اس کی خوشی کیا ہے، جو ولیمہ تو لڑکے کا ہے بچی کا تو ولیمہ نہیں ہے، اور آپ زبردستی کہہ رہے ہو کہ ہمارے 150 آدمی آئیں گے دعوت کا انتظام کرو. وہ بیچارہ کہہ رہا ہے میں سنت پر چل رہا ہوں مجھے نہیں کرنا، کہ نہیں رشتہ ختم کرتے ہیں. اب وہ بیچارہ 150 وہ 150 خود کے 500 کر کے رشتہ دار دوست ملا کر اور شادی حال میں 500 کا پر ہیڈ آپ لگاؤ کتنا خرچہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پرچے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ جو پرچوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اللہ میرے ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے.